چلا ہوا اور حضرات بھی ہیں ایجوکیٹڈ حضرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے عزیزو بھائیو دوستو اور بزرگو, ابھی ماشاء اللہ ہمارا اجتماع چل رہا ہے اور شامیانے میں بلال میں ماشاء اللہ دین کی باتیں چل رہی ہے. آپ حضرات کو ان سب سے ہٹ کر الگ یہاں بلایا ہے. حضرات کو آپ کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ ہمیں کیوں الگ بلایا ہے؟ جی ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بات یہ ہو کہ کچھ دن کی بات ہوگی اور پھر ہم کو فارغ کیا جائے گا, تو دن کی بات تو وہاں بھی ہو رہی تھی تو آپ کو وہیں بٹھا دیتے, الگ بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بات یہ ہے کہ آپ حضرات کو الگ بٹھا کر خالی دین کے بعد سنانا مقصود نہیں ہے, وہ تو آپ وہاں بھی سن لیتے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے دین میں ہمدردی ہے. کیا ہے؟ الدین والنصیحہ, دین میں خیر خواہی ہے, ہمدردی ہے. کس کے لیے؟ کہ اس امت کے جتنے طبقے ہیں سارے تک پہنچے گئے. للہ ولی رسول ہی ولی عامت المسلم ولی ائمتی, اس امت کے جتنے طبقے ہیں ان سارے طبقوں کے لیے نبی علیہ السلام کے دین میں ہمدردی ہے. اسی ہمدردی میں اس امت کے سارے طبقوں سے ملنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس لیے کہ اس امت میں جتنے طبقے ہیں جتنے لوگ ہیں اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ صلاحیت دے رکھی ہے, ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی کہ اس امت کی مثال کیسی ہے, کہ اس امت کی مثال کانوں کی طرح, کان مائنڈ معدن زمین میں ہوتی ہے, کانے سونے کی کان, چاندی کی کان, تانبے پیتل کی کان, اس میں سے لوگ کھدائی کرتے ہیں اور جس جگہ پر سونا ہے وہاں سے سونا نکلتے ہیں, جہاں چاندی ہے وہاں سے چاندی نکلتے ہیں, جہاں اور چیزیں ہیں وہاں سے وہ چیز نکلتے ہیں. اس امت کی مثال ایسے بیان ہوئی, الناس معادن كمعادن الذهب والفضة, کہ لوگ کان کی طرح ہے, مائنڈ, جیسے زمین کے مختلف خطوں کی الگ الگ استعدادیں ہیں, صلاحیتیں, ایسے ہی اس امت کے افراد کی بھی الگ الگ صلاحیتیں ہیں. محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہر آدمی کی اس کی صلاحیت ٹھکانے لگے. کہاں لگے؟ ٹھکانے لگے. ٹھکانے لگنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی صلاحیت سے وہ خود اپنی ایک تو آخرت بنائے, اپنی صلاحیت سے آدمی کو اپنی آخرت بنانا ہے. دوسرا, جس کام کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے اس کام کے لیے اس کی صلاحیت کا استعمال ہو جائے. تو کام ہو گیا, اور اگر یہ نہیں ہوا تو ہر آدمی اپنی صلاحیت سے اپنی روٹی بوٹی کو تو کرتا ہی کرتا ہے, جانور بھی اپنا پیٹ تو بھر لیتا ہے, جانور اپنا پیٹ نہیں بھرتا, جانور بھی اپنے بچوں کے پیٹ کی فکر کرتا ہے. اتنے تو دنیا کی ساری ہی مخلوق کر رہی ہے, اپنا پیٹ بھرنے کی فکر اور اپنے بچوں کی تربیت کی فکر, پرورش کی فکر نہیں کر رہے. ہاں, ہر جانور اپنے بچوں کے رہنے کا مکان بناتا ہے, پرندے گھونسلے نہیں بناتے. ارے بولو, پرندے گھونسلے نہیں بناتے, اور ہر جانور جب تک ان کے بچے اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو جائیں تب تک ان کو پالتے نہیں ہیں. ارے بولو بھائی, دودھ اپنے بھینس اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, گائے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, چھوٹے موٹے سارے پرندے اور جانور اپنے بچوں کو پالتے ہیں. اگر ایک انسان اللہ نے اس کو صلاحیت دی اور اس کے ذریعے سے وہ بھی اتنا ہی کر رہا ہے جتنا ایک جانور کرتا ہے, اکثر دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر آدمی اب اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور استعداد کے ذریعے سے اپنا مکان بناتا ہے, اپنا پیٹ بھرتا ہے اور اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے. بولو اتنا ہی ہوتا ہے یا اس سے آگے بھی کچھ ہوتا ہے؟ بہت کم ہوتے ہیں جو اس سے آگے کرتے ہیں. تو اگر اتنا ہی کوئی کر رہا ہے تو یہ فکر کی بات ہے. کیوں کہ اللہ پاک نے ہر آدمی کو کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. کس کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ کچھ ذمہ داریوں کے پاس, اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے جینے کا اس کو حکم دیا ہے کہ ان ذمہ داریوں کو, ان کاموں کو وہ پورا کرے. اس کو مکلف بنایا, اس کو حکم دیا ہے. تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرے گا؟ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے ذریعے, اللہ کی دی ہوئی استعداد کے ذریعے. اور ہر ایک کے پاس استعداد الگ الگ ہے, صلاحیتیں الگ الگ ہیں. اس میں ایک بہترین طبقہ وہ ہے اس امت کے طبقوں میں جو آپ حضرات کر سکتا ہے, پڑھے لکھوں کا طبقہ ہے کہ یہ مجمع جو ہمارا ہے وہ سمجھداروں کا مجمع ہے. بہت سمجھنا ہے سمجھداروں کا مجمع ہے. انہوں نے تعلیم کے ذریعے سے سوجھ بوجھ حاصل کی ہے. کیا حاصل کیا ہے؟ سوجھ بوجھ حاصل کی ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. آدمی علم کے راستے سے باشعور بن جاتا ہے, تمیز والا بن جاتا ہے. کیسا بن جاتا ہے؟ تمیز والا بن جاتا ہے, باشعور بن جاتا ہے. اس کو اور آگے کہیں تو ڈسپلن والا بن جاتا ہے. کیونکہ ایک آدمی جاننے والا اور انجان تو برابر ہو سکتے ہیں, چلو برابر نہیں ہو سکتے. تو اس میں ایک مجمع وہ ہے جو تعلیم حاصل کر رہا ہے, ایک مجمع وہ ہے جو تعلیم حاصل کر چکا ہے. جو کر چکا ہے وہ تو اس پر پڑ ہی گیا کہ اپنے خاندان کا وڈیل ہے, اپنے سماج کا وڈیل ہے, اپنے قوم کا وڈیل ہے. لوگوں نے اس کو بڑا بنایا ہے اس کی علم کی وجہ سے. اور ایک مجمع وہ ہے جو ابھی وہ چیز حاصل کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی کو اللہ نے یہ چیز دی تو اس کے ذریعے سے اللہ نے اس کے اندر خوبیاں پیدا کر دی. کیا پیدا کر دی؟ خوبیاں پیدا کر دی. ان خوبی کے ذریعے سے اس کے ذمے کیا تقاضا بنتا ہے؟ اس خوبی کے ذریعے سے انسان پر یہ تقاضا بنتا ہے کہ جس طرح اپنی صلاحیت سے دنیا کے کاموں کو سمجھتا ہے, ایسے یہ اپنی زندگی کے مقصد کو اور اپنی ذمہ داری کو سمجھے. کیا سمجھے؟ اپنی پیدا ہونے کے مقصد کو سمجھے اور اپنے ذمہ داریوں. اس دنیا میں پیدا ہونے والا بہت بڑا مجمع وہ ہے جن کو اپنی پیدائش کا مقصد ہی نہیں پتا. ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں نہیں پتا ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ وہ ایسے جی رہے ہیں جیسے جانور جی سکتے. ہم پیدا ہو گئے ہیں, اب جینا پڑے گا تو جی رہے ہیں, اور موت آئے گی تو مر جائیں گے. اس سے آگے وہ نہیں جانتے. جو پڑھائی کی ہے اس کو اپنے پیٹ پالنے کا ذریعہ بنا دیا بس. جاب کریں گے, سروس کریں گے, پیسے کمائیں گے, گھر بنائیں گے, بچوں کی شادیاں کریں گے, باقی کچھ نہیں. سمجھ رہے بات؟ ایک بہت بڑا مجمع دنیا میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ چیزیں دی. تو کوئی آدمی کھیتی سے پیسہ کماتا ہے, کوئی آدمی تجارت سے کر رہا ہے, کوئی آدمی مزدوری سے کر رہا ہے. تو اس نے اپنے پیٹ پالنے کا ذریعہ اپنی جاب اور سروس کو بنا لیا. بولا ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. باقی وہ یہ نہیں جانتا کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے, مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا اور میرے ذمہ کیا ذمہ داری ہے, وہ چیز کو وہ نہیں جان رہا ہے. تو اس کی اور اوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہا اس کی. حالانکہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے, ایجوکیٹڈ ہے, تو اس کی برکت سے اس کو اندر یہ زیادہ سمجھ پیدا ہونے دی. کس چیز کی سمجھ؟ کہ وہ اپنے اس سمجھ سے اور اپنی اس عقل مندی سے ان چیزوں کو سوچتا کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی کو بیکار تو پیدا نہیں کیا, تو ہم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے. اس کو وہ سوچتا سمجھتا, پھر اپنی سمجھ بوجھ کو اس کے لیے کام لاتا اور جس کام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس میں اپنے آپ کو مشغول کرے. تو یہ سمجھداری کے بعد ہوئی کہ اس نے اپنی سمجھ بوجھ کو ٹھکانے پر لگایا, اپنی سمجھ بوجھ کو اس نے ٹھکانے پر لگایا. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو جیسے اور دنیا کے انسان جی رہے ہیں اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوا, اور لوگ بھی اپنی مشغولیتوں کے ذریعے سے اپنی دنیا کے کام کر کے مر جاتے ہیں, یہ بھی اپنی جاب سروس اپنا کام کر کے مر جا رہا ہے, اس سے آگے کچھ نہیں. اور اگر کوئی آدمی اس طرح سے جی لے تو یہ سب سے بڑے نقصان والا آدمی ہے. قارون جو ہے, قارون وہ بہت مال والا آدمی تھا, موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. اللہ پاک نے اس کو مال دیا تھا, تو مال دینے کے بعد اس سے کیا کہا تھا کہ یہ جو چیز ہم نے تجھے دی ہے اس سے اپنی آخرت بنانا مت بھولنا. اولا تن تنسی بکت امنت دنیا, اپنی آخرت کو بنانا تو مت بھولنا. تو یہ جو تجھے دیا ہے وہ آخرت بنانے کے لیے دیا ہے. ایسے اللہ پاک نے ہم سب کو جو سوچ بوجھ دی, شعور دیا, سمجھ دی, وہ کائی کے لیے دی؟ آخرت کو بنانے کے لیے. کیونکہ آخرت حق ہے, موت حق ہے, موت کے بعد کی زندگی حق ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی آخرت بنانے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. اس کے لیے یہ اعمال ہے, آخرت ان اعمال سے بنتی ہے. یہ جو اعمال بتائے جا رہے ہیں اس سے آخرت بنتی ہے, اس لیے ان اعمال میں مشغول کیا جاتا ہے کہ بھائی اپنی اللہ پر ایمان لائے اور نمازیں پڑھے اور اس سے متعلق جو کام ہے وہ بنے کرے, تو اس سے آدمی کی آخرت بنتی ہے. آخرت بنانے کا ہم میں سے ہر ایک اللہ نے مکلف کیا ہے. اور سمجھدار آدمی اس کو کہا جو آخرت بناتے ہوئے زندگی گزارے. القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, سمجھدار اس کو کہا کہ جو موت کے بعد کی زندگی کو سمجھے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کے ساتھ جیے. اس کو سمجھدار کہا. کیوں؟ کہ موت کے بعد کے مسائل جو ہیں وہ بہت سنگین مسائل ہیں, بہت ہی سنگین مسائل ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بات کا مفہوم ہے کہ موت کے بعد یا تو جنت یا جہنم دو میں سے ایک ہے, تیسری کوئی چیز نہیں. اور اگر کوئی آدمی آخرت کی تیاری کے بعد اگر مر گیا تو قبر بہت بھاری مسئلہ ہے. روزانہ قبر اعلان کرتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں. کس کا گھر ہوں؟ روزانہ اعلان کرتی ہے کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں, میں بیگانگی پرائے پن کا گھر ہوں, میں اندھیرے کا گھر ہوں, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کے یہاں بہت سارا مجمع پولیس میں ہے, آرمی میں ہے, آر پی ایف میں ہے نا, اتنا بڑا فوجی آدمی غسل کرنے کے لیے بیٹھا ہو باتھ روم میں اور دو چار چوہے باتھ روم میں نکل آئے, وہ فوجی کیا کرے گا؟ میں تو فوجی ہوں, وہ بھی ہڑبڑا جائے گا کہ چوہے نکلے ہیں. جس بستر میں سوئے تھے چوہے کی کتنی حیثیت ہے؟ مٹھی میں دبا تو مر جائے گا, پیر کے نیچے دبا تو مر جائے گا. بولو صحیح غلط؟ بستر میں سویا ہوا تھا کمبل اوڑھ کر اور چوہا اندر آ گیا تو فوجی کہے گا تجھے جو کر رہا ہوں کر لے, میں فوجی آدمی ہوں, مجھے تو کیا کر سکتا ہے. ایسا کرے گا تو فوجی کا کیا حال ہوگا؟ ہڑبڑا کر بھاگ کر اٹھ جائے گا. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک چوہا بستر میں آ جائے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. غسل کرنے بیٹھے تھے اور ایک چوہ دو تین چوہے نکل گئے استنجے میں بیٹھے ہوئے تھے استنجے کے لیے اور چوہا آ گیا, چھوٹے چھوٹے کیڑے دو چار نکل گئے, ادھر ادھر اڑنے لگے. اس کا کیا حیثیت ہے کہ جو لوٹا ہے اس لوٹے کو اس کو مارو وہ مر جائے گا, لیکن دو چار کیڑے نکل آئے تو کیا حل ہوگا اس استنجے کرنے والے کا؟ چین سے استنجا کر سکے گا؟ ہم اتنے کمزور لوگ ہیں کہ چھوٹے سے کیڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے, چھوٹے سے چوہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, جو اتنی کم حیثیت کے ہیں کہ لوٹا مارو اور مر جائے تو پھر قبر میں کیا حل بنے گا؟ قبر میں کیا حل بنے؟ قبر روزانہ اعلان کرتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں, میں بیگانگی کا گھر ہوں, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں روزانہ آدمی رات کو سونے سے پہلے اس کا مراقبہ کرے. مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آج کا دن میں نے کیسا گزارا ہے, اور جیسے ایک آدمی مر چکا ہے اور قبر میں دفن ہو رہا ہے میں نے کیا کر رکھا ہے, میں نے جو حرکتیں کی ہے میری قبر میری راحت کا سامان بنے گی میرے لیے یا میرے لیے پٹھی بن جائے گی؟ قبرستان کو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. ابھی جو ہمارا قبرستان ہے ہر گاؤں میں قبرستان ہوتا ہے, ہم کو روز کوئی کہیں بھائی یہ قبرستان میں تمہارے وہ ابا کی قبر ہے جو ابا تمہارے لیے 50 بیگھے 60 بیگھے زمین چھوڑ کر گئے ہیں, اچھے اچھے گھر جوڑ کر گئے ہیں, وہ بیچارے قبر میں اکیلے سوئے ہوئے ہیں, آپ آج کی رات ان کے پاس قبر میں گزار لو وہیں بیٹھے بیٹھے. کتنے سپوز کے جو رات کو ابا کی قبر کے پاس قبرستان میں بیٹھیں گے, ذرا بتاؤ. رات قبرستان جانے کو کہو تو جانے کی ہمت ہوتی ہے؟ ارے بولو, ابھی دفن نہیں کیا ہے اس کو, اس کو خالی جا کر آ جانا ہے کہ رات میں فاتحہ پڑھ کے آ جاؤ. تو دن میں قبرستان اکیلا جاتے ہوئے آدمی ذرا ہچکی جاتا ہے, تو قبر کے اوپر جانے کے رات میں ہمت نہیں, تو اس قبر میں ہم کو سونا ہے جانا ہے. اور وہ قبر کیا کہتی ہے؟ میں بیگانگی کا گھر ہوں, میں تنہائی کا گھر ہوں, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. اس قبر میں جانا ہے اور کس کو کب جانا ہے نہیں پتا ہے. موت اچانک آ جائے گی. موت کیسے آ جائے گی؟ موت اچانک آنے والی ہے, اچانک. تو جب موت اچانک آنے والی ہے تو ہر آدمی کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نے اس کی کیا تیاری کی. ہم ابھی سب کے ساتھ یہاں جی رہے ہیں, سب کے بیچ میں جی رہے ہیں, لیکن جب موت آ جائے گی تو سب لوگ مل کر مجھے اکیلے کو دفن کریں گے. ہمارے جیسے بہت سارے قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں جو تھوڑے دنوں پہلے زمین کے اوپر تھے, اب ان کو لوگ بھول بھلا گئے, کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ اس نام کا کوئی آدمی بھی تھا. آج تاریخ نوٹ کر لو, آج کون سی تاریخ ہے؟ 29 ہے, 30 ہے. 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی زمین پر باقی ہوگا؟ آج سے 100 سال کے بعد کی گنتی گن لو, یہ جتنے ابھی میں اور آپ بیٹھے ہیں کوئی باقی ہوگا؟ ارے بولو باقی ہوگا. پچھلے 100 سال پہلے اس تاریخ میں جو لوگ تھے ان میں سے ابھی کوئی ہے؟ ارے بولو ہے. بہت کم کوئی شاید اکا دکا بچا ہو 100 سال سے اوپر کی عمر کا. تو روزانہ اس موت کی طرف جا رہے ہیں, اس قبر کی طرف جا رہے ہیں, اس خبر کی طرف, اس موت کی طرف, جو خبر اندھیرے والی ہے, جو خبر کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے. تو ہمیں نہیں پتا ہمارا کیا حال ہونے والا ہے. اس کے لیے یہ سمجھنا اور سمجھانا ہوتا ہے مختلف طبقوں کو جوڑ کر, جیسے آج آپ کو جمع کیا, ایسے اور سارے طبقوں کو دیکھو, وہاں علماء میں بات ہو رہی ہے, ان کو الگ جوڑا ہے, کبھی عورتوں کو جوڑ لیتے ہیں, کبھی کسی کو کسی کو, سب کو الگ الگ جوڑ کر اس مبارک محنت کے راستے سے ہر ایک کی ہمدردی کی جاتی ہے. کیا ہمدردی کرتے ہیں کہ آپ جس لائن میں ہو اس لائن میں رہتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہو اس کو کرو, تاکہ اس کے کرنے سے تو جس طرح تمہاری زندگی پوری ہو اس طرح تمہاری آخرت بھی بن جائے. کیا بن جائے بولو؟ آخرت بن جائے. اور ان چیزوں کو کرتے ہوئے جیو گے تو اللہ کا رحم و کرم تمہارے ساتھ ہوگا, اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت شامل حال ہو جائے گی. اس میں ہمارے اسکول پڑھنے والے طلبا کو خصوصی طور پر متوجہ کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارے اسکول کے پڑھنے والے طلبا جو ہیں ان کے ساتھ ابھی 2 چیزیں لگی ہوئی ہیں. کتنی چیزیں؟ ارے بولو کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. ایک یہ سب جوانی کے حالت میں جس میں ہے بولو, اور جوانی کے متعلق یوں آتا ہے جوانی دیوانی. جوانی ذرا بولو تو صحیح, جوانی دیوانی. شباب و شعبت من الجنون, حدیث میں آتا ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے. آپ دیکھنا جتنے اٹھان پٹانگ حرکتیں ہوں گی وہ سب جوان کریں گے, کبھی بال یوں کٹوا دیں گے, کبھی یوں کٹوا دیں گے, کبھی پائجامہ اونچا کر لیں گے, پائجامہ نیچا کر لیں گے, کبھی پینٹ کو پھاڑ ڈالیں گے, کبھی پیون لگا دیں گے, کبھی جرسی اونچی کر لیں گے, کبھی پینٹ چوڑی کر دیں گے, کبھی تنگ کر دیں گے, سارے اٹھانگ پٹانگ کام جو ہے سب جوان کرتے ہیں. بولا ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ابھی سب کے بعد دیکھیں گے کسی کی یہاں چھوٹی ہوگی, کسی کی یہاں ہوگی, کسی نے کچھ کیا ہوگا. کیا ہے کہ دیوانہ پن. شباب و شعبت من الجنون, جوانی دیوانی. کبھی سائلنسر کو کھول دیں گے, کبھی سائلنسر کو تنگ کر دیں گے, کبھی ہیڈ لائٹ کی جگہ آن لائٹ لگا دیں گے, کبھی کچھ کبھی کچھ اس ٹائپ. آپ دیکھنا, اور وہ اس میں یہ سمجھتا ہے میں اچھا لگتا ہوں. وہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو, وہ ایسا فیل کرتا ہے کہ میں بہت ٹھیک ہوں اور اس میں میری ذرا پرسنالٹی اچھی ہوتی ہے, آدمی کا ایسا فیل ہوتا ہے, اس لیے وہ الگ الگ چیزیں کرتا ہے. آپ دیکھنا مارکیٹ میں تو سارے اٹانگ پٹانگ کام کس عمر میں ہوتے ہیں؟ ارے بولو کس عمر میں ہوتے ہیں؟ جوانی میں ہوتے ہیں. اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ کو بوڑھے کے 70 سجدوں سے زیادہ پسند ہے. ایک سجدہ جوان کرے اور ایک بوڑھا اپنی سجدہ کرے, ایک جوان کا 70 تو بوڑھے کے 70 سجدوں پر بھاری. کیونکہ شیطان کی طاقت جوانی کی عمر میں بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ یہ اس کے پروان چڑھنے کی عمر ہے, اس کے چڑھاؤ چڑھنے کی عمر ہے. اگر یہ ٹھیک ٹھیک چڑھاؤ چڑھ گیا تو اس کا بچپن سے لے کر 55 سمجھ جائے گا, اور خدا نہ کرے اس کی گاڑی جوانی میں ہی گاڑی پٹڑی سے اتر گئی تو یہ غلط عادتوں کا عادی بن جائے گا اور غلط چیزوں کا عادی بن جائے گا, اور پھر وہ انہیں غلط عادتوں کے ساتھ بڑا بنے گا. تو بڑا تو بنا لیکن غلط بڑا برا بنا, بڑا تو بنا مگر برا بڑا بنا. ایک ہوتا ہے کھیتی میں ہم غلہ اگاتے ہیں تو اس کو سلیقے سے اچھے, اور ایک جنگلی جھاڑ اٹھتے ہیں تو وہ بھی جھاڑ ہے اور یہ بھی جھاڑ ہے, وہ بھی پودے ہیں یہ بھی پودے ہیں, لیکن یہاں جو ہوں گے وہ ترتیب سے ہوں گے, اس کی اچھی تربیت ہوگی, اس کو اچھا پانی ملے گا, اس کے اوپر اچھے پھل پھول آتے ہیں, اور ایک جنگل میں اگتے ہیں تو کوئی ڈالی یوں نکل گئی, کوئی یوں نکل گئی, کچھ یوں لٹکا ہوا ہے, کچھ یوں ہے. تو ہوگا تو یہ بھی ہوگا وہ بھی, لیکن تو کا فرق نہیں ہوتا جنگلی درختوں میں اور ایک باڑی جو ہوتی ہے نا کھیت میں, لیمو کی اور انار کی اور فلاں کی سیب کی ہوتے ہیں سلیقے سے فرق, کہ اگر جوان کی تربیت ہو جائے تو ایسے سلیقے سے کھیتی ہوتی ہے, اور نہ ہو تو وہ جنگلی جھاڑ پھوٹ ہوتی ہے نا ایسی ہوتی ہے. کبھی وہ ٹانگ لٹکا کر چلے گا, کبھی کمر بینڈ کر کے چلے گا, کبھی کچھ الگ الگ. آپ دیکھو تو ہم سب اسٹوڈینٹس جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ چیز لگی ہے, ایک تو جوانی لگی ہے, دوسرا جن اسکولوں کے ماحول میں ہماری پڑھائی ہو رہی ہے اس اسکول کے ماحول میں آج کل جو ماحول ہے لڑکے اور لڑکیوں کا مخلوط معاشرہ, آدمی گناہ کے اسباب بڑھ چکے ہیں. کیا بڑھ چکے ہیں؟ گناہ کے اسباب بڑھ چکے ہیں. کہ آدمی کو گناہ نہ کر رہے ہو تو بھی گناہ کرنے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. تو اگر اس کے اندر اپنی ذات سے سنبھلنے کی اور اپنے انجام کو سوچنے کی اس کے اندر استعداد نہیں ہوتی تو پھر وہ اپنے اسکول کے جراثیم اور گندے ماحول میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ تو اتنا سمجھتا ہے کہ مجھے لذت آ رہی ہے. وہ کیا سمجھتا ہے؟ کیونکہ حرام میں لذت ہے. حرام میں کیا ہے؟ لذت. کہ اس کو لذت آ رہی ہے, شیطان اس میں لذت آ رہی ہے, تو اس کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے. تو جب ان چیزوں کی لذت لگ گئی تو وہ ان چیزوں میں مبتلا, اس کو انجام کا نہیں پتا ہے. اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اس کا انجام یہ ہونے والا ہے دنیا میں کہ خدا نہ کرے اگر وہ غلط روش پر جا چکا, غلط رخ پر گیا, تو یہ بے حیائی میں مبتلا ہو گیا. کس میں مبتلا ہو گیا؟ بے حیائی میں. اور بے حیائی میں کوئی آدمی مبتلا ہوا اس کی سزا کیا ہے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی غلط کام میں مبتلا ہوا حرام میں, اس نے اپنے سر پر قرضہ چڑھا لیا,
اچھا کوئی آدمی قرضہ لے کیسے دے تو وہ کیا کرنا ہوتا ہے, چکانا پڑتا ہے یا معاف ہو جاتا ہے؟ ذرا زور سے بولو, چکانا پڑتا ہے. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ بات فرماتے تھے کہ کسی جوان نے غلط کام کیا تو اس نے اپنے سر پر قرضہ چڑھا لیا, یہ قرضہ اس کو چکانا پڑے گا. اس کا قرضہ کون چکائے گا؟ تو یہ فرماتے تھے کہ اس کا قرضہ یا تو اللہ اس کی ماں سے چکوائیں گے, یا اس کی بہن سے چکوائیں گے, یا وہ قرضہ اللہ اس کے بیٹے سے چکوائیں گے جب اس کی شادی ہوگی بیٹی ہوگی, یا اللہ اس کی بیوی سے چکوائیں گے. قرضہ چڑھایا اس نے, ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی اس گناہ میں مبتلا ہوں گے. جس طرح اس نے کسی کے ماں بہو بیٹے کی عزت سے کھیل کھیلا ہے, اس کی ان چاروں رشتوں میں سے کوئی نہ کوئی کے ساتھ کوئی نہ کوئی کھیل کھیلے گا. کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی اور فلاں لوگ ایسا بہت کام کرتے ہیں لیکن ان کی عورتیں تو ایسا نہیں کر رہی ہے, یہ دھوکہ ہے. جس طرح ان کے مردوں غلط کام میں مبتلا ہوئے تو ان کی عورتوں کو پتہ نہیں چلا, ایسے جب ان کی عورتیں اس میں مبتلا ہوگی تو ان کے مردوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا. یہ مرد برائی کرتے ہیں تو عورتوں کو پتہ چلتا؟ ارے بولا پتہ چلتا؟ جب عورتیں وہ کام کرے گی تو مردوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا. کتابوں میں آتا ہے حیفو تائف ہونے سا آکو, تم پاک صاف رہو تمہاری عورتوں کو اللہ پاک دامن رکھے گا. کیا مطلب؟ کہ تم اگر خراب ہو گئے تو تمہاری عورتوں کی وہ پردہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ہماری جوانی کے زمانے میں اکثر یہ چیز جراثیم لگ جاتے ہیں, اس لیے ہمارے اسکول پڑھنے والے طلبا کو اسپیشل الگ سے جوڑتے ہیں. کیا جوڑتے ہیں؟ اسپیشل الگ سے ان کو جوڑتے ہیں تاکہ ان کو یہ باتیں سمجھنا سمجھانا ہو جائے, کیونکہ یہ بھی جوانی کے جوش میں ہوتے ہیں, جوانی کے حالت میں ہوتے ہیں. اور اسکول کے ماحول میں گناہ کے اسباب بہت زیادہ ہیں. کون سے اسباب؟ تو ایک طرف پڑھائی بھی ہوتی ہے لیکن اگر ان گناہوں کے ساتھ پڑھائی ہوتی ہے تو اس کے دو نقصان ہوتے ہیں. ایک تو پڑھائی بھی ٹھیک نہیں ہوتی, پڑھائی بھی ٹھیک نہیں ہوتی. دوسرا کہ اپنی پڑھائی کے ساتھ وہ ہزار قسم کے گناہ اپنے کھاتے میں جمع کر لیتے ہیں, اور اپنے کھاتے میں اگر گناہ جمع ہوئے تو اس کا نقصان کیا ہوں گے؟ کہ جو اللہ کے گناہ اس نے کیے ہیں اپنی پڑھائی کے زمانے میں, تو ان گناہوں کی نگاہ وجہ سے اللہ کی نگاہ سے گر جاتے ہیں. کیا گر جاتے ہیں؟ اللہ کی نگاہ سے. اور اگر ایسی گناہ کیے ہیں جو مخلوق سے متعلق ہے, جیسے ابھی میں نے ایک بے حیائی کا گناہ بتایا, ایسے اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو پھر دنیا میں اگر اس کا بدلہ طے ہو گیا کہ بھائی اس نے یہ حرکت کی ہے اس کا بدلہ دلوانا ہے, تو وہ پھر دنیا میں بدلہ دیتے دیتے چین سے جی نہیں سکے گا, چین سے نہیں جی سکے گا. کیوں؟ کہ وہ اپنے جیون بھر اپنے پڑھائی کے زمانے میں جن گناہوں کا عادی ہو گیا ہے وہ گناہ اس سے نوکری میں لگنے کے بعد بھی چھوٹیں گے نہیں, کہ گناہ کا عادی ہو گیا. اب جاب لگ گئی, سروس لگ گئی, اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے حکموں کا گناہ کا عادی بن گیا, اللہ کے مخلوق کے ساتھ گناہ کا عادی بن گیا, تو جاب اور سروس میں بھی وہ چین سے جی نہیں سکتا. آپ دیکھو آفیسر سے لوگ بہت سارے ہیں, آفیسر سے لوگ ان کی غلط عادتوں کی وجہ سے بہت بڑی بڑی ان کی تنخواہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بزرگوں کے پاس آ کر دعا کی درخواست نہیں کرتے ہیں, کیا کہ چین سے جی نہیں پا رہے, کوئی نہ کوئی مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں. اور غلط راستوں سے ان کے پاس جو پیسہ آیا ہوا ہوتا ہے وہ پیسہ ان کو ایسا لے ڈوبتا ہے کہ موت کے بعد ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی یا تو بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اولادوں کی مسئلے, بیویوں کے مسئلے, پتا نہیں کس سمے. آپ دیکھ لینا, غور کرنا, جن کی زندگی جاب کے درمیان میں گناہوں والی گزری ہوتی ہے, گناہ کیے ہوتے ہیں, تو وہ چین سے جیون گزار نہیں سکتے ہیں. اس لیے اسکول کے زمانے میں ہی ہمارے بچوں کو جوڑا جاتا ہے. کیوں؟ کہ بھائی ہمارے اسکول کی لائف میں ہم سنبھل سنبھل کر اپنی پڑھائی کو اچھے سے اچھی کیسے کریں, کہ ہماری پڑھائی اچھے سے اچھی ہو اور سنبھل سنبھل کرو پڑھائی کو اچھے کر رہے ہیں. یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے آپ کو پڑھنے کی سمجھ دی ہے, آپ کے امی ابا نے آپ کے پیچھے پیسے لگائے ہیں. آپ دیکھو ایک ایک بچے کے پیچھے ماں باپ کے کتنے پیسے لگتے ہیں, ہزاروں لاکھوں لاکھوں روپے. آج کل تو ڈونیشن بڑا ہو گیا ہے, بڑے بڑے ڈونیشن لگ رہے ہیں. تو ایک تو اس نعمت کی ہم قدر کریں, آپ کے ماں باپ نے آپ کے پیچھے پیسے لگائے ہیں, اور ایک ایک کے پیچھے لاکھوں لاکھوں روپے پیسے لگتے ہیں. میڈیکل میں تو 50-50 لاکھ روپے کروڑوں روپے لگتے ہیں. کتنے ماں باپ ہیں جو پتہ نہیں کیسے کیسے پیسے جمع کر رہے ہیں, پیسے جمع کرنے میں ناک میں دم آ جاتا ہے. کتنوں نے زمینیں بیچ دی, کتنوں نے گہنے بیچ دیے, کتنے لوگ قرضوں سے لے کر آئے. یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں آپ کے پیچھے, آپ نے ماں باپ کی لاگت لگی ہے, ان سے پوچھنا کہ پیسے کہاں سے لائے تھے. کتنے لوگ قرضوں میں ہوں گے, اس قرضوں میں آپ کے پیچھے انہوں نے پیسے لگائے ہیں. اکثر لوگ قرضوں میں ہوتے نہیں ہوتے, ان قرضوں میں بچے اچھے پڑھے ہیں اور ہماری زندگی کا وہ سہارا بنے, اس امید کے ساتھ وہ زمینیں بیچ بیچ کر ان بچوں پر پیسے لگاتے ہیں. بولے ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, ارے بھائی ذرا ہوا تو کرو, ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ یہ جو ہماری جوانی کی عمر ہے, ہمارے ماں باپ کو ہمارے سہارے کی ضرورت ہے. جو بڑھاپے میں ہیں, بہت کمزوری میں ہیں, تو ان کو اس عمر میں تو انگلی کا سہارا بننے کی ضرورت ہے کہ ہماری انگلی پکڑ کر چلے. دوسری, ہماری عمر کے بچے روز کما کما کر پیسے لا کر دے رہے ہیں. ہماری عمر کے بچے روز کچھ نہ کچھ کما کر گھر میں لا کر دے رہے ہیں. ہمارے ماں باپ ہم کو کمانے کی بجائے ہم پر خرچ کر رہے ہیں. یہ فرق ہو رہا ہے, کیا فرق ہو رہا ہے؟ اوروں کے بچے تو کما کر لا کر دے رہے ہیں اور ہم پڑھائی پڑھ رہے ہیں, تو ہمارے ماں باپ کو امید یہ ہے کہ ان کی جب پڑھائی پوری ہو جائے گی تو ابھی یہ ہمارا مددگار نہیں بن سک رہے ہیں, لیکن ان کی پڑھائی کے بعد وہ ہمارے مددگار بنیں گے, پیسے کما کر لائیں گے, ہمارے گھر میں ہمارے معاون بنیں گے. بولو یہی امید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ارے بولو بھائی, یہی امید ہوتی ہے. تو وہ قرضے کر کر کے ہم پر پیسے لگاتے ہیں اور ان کو ابھی ہمارے تعاون کی ضرورت ہے, ہماری مدد کی ضرورت ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمیں فارغ کر دیتے ہیں کہ تم پڑھائی پوری کر لو اور اپنی ذات سے مجاہدہ کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں. لیکن آپ اندازہ کرو, میں آپ سے پوچھتا ہوں خود, کیا اس طرح سے بچوں کو جو فارغ کیا جاتا ہے, ان بچوں میں سے ماں باپ کو کتنے پرسنٹ رزلٹ ملتا ہے؟ ارے بولو کتنے پرسنٹ رزلٹ ملتا ہے؟ کیا چلو ماں باپ نے ان کو فارغ کر دیا پڑھائی کے لیے تو وہ اچھی سی پڑھائی پڑھ لی, اب اس کے بعد وہ جاب اور سروس میں لگے اور ماں باپ کے اچھے مددگار بن جاتے ہوں, ایسا رزلٹ کتنے فیصد ملتا ہے؟ ارے بولو کتنے پرسنٹ ملتا ہے؟ جی یہ کہہ رہے ہیں نہ کے برابر. آپ کیا کرتے ہو؟ یہ کہہ رہے ہیں جاب کر, نہ کے برابر. ایک تو اچھی اس آشا اور امید سے ماں باپ پڑھاتے ہیں, اس فکر سے پڑھنے والے بچے کم ہوتے ہیں. اور جو بچے پڑھائی پوری کرتے ہیں, یہ چلو اچھی پڑھائی ان کی ہو گئی, وہ بہت کم پرسنٹ نکلتے ہیں. پھر ان کو جاب مل جائے وہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے, یہ جاب بھی نہیں مل پاتی تو رزلٹ بہت کم مل پاتا ہے. یہ تو دنیا کے نظام. اور پھر خدا نہ کرے, ایک تو اس بچے کی پڑھائی بھی غلط ہو گئی, پڑھائی بھی ٹھیک نہیں ہوئی, دوسرا اس پڑھائی کے دوران میں اس نے اللہ کو بھی ناراض کر دیا, تو اب کیا ہوگا؟ ایک تو پڑھائی بھی ٹھیک نہیں ہوئی, پڑھائی بھی ٹھیک نہیں ہوئی, دوسرا کیا نہیں ہوا؟ ٹھیک کہ اللہ کے ساتھ کا معاملہ بھی خراب ہو گیا, پڑھائی کے ساتھ کا معاملہ بھی خراب ہو گیا. جب اللہ کے ساتھ کا معاملہ اس پڑھائی کے دوران میں خراب ہو گیا, اب یہ جوان اپنی پڑھائی کے دوران غلط باتوں کا, غلط عادتوں کا عادی ہو گیا. ابھی ہم لوگ ہمارے وہاں گجرات میں ایک جگہ پر احمد آباد میں, تو ایک لڑکا آیا دوسرے اپنے دوست کو لے کر اور کہنے لگا, دیکھو یہ ہمارا دوست ہے, یہ ایم بی بی ایس میں پڑھائی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ایم بی بی ایس میں. اس کا چہرہ کالا پڑا ہوا تھا. ارے تو کیا ہوا اس کو؟ اس کے جو ہے نا اور مسلمانوں کے علاوہ کا گروپ ہے, اس کے ساتھ ان کے دوستی ہے اور یہ ان کے ساتھ شراب پیتا ہے. اب ان کے ماں باپ نے اس کے پیچھے بڑا خرچہ کیا, یہ ایم بی بی ایس میں پڑھائی ہو رہی ہے, بہت بڑا ڈونیشن دیا, لیکن سرکل غلط ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ سرکل غلط ہو گیا. جب سرکل غلط ہو گیا تو اس ایک اب وہاں کوئی نگرانی اس کی نہیں کرے گا, اب غلط لوگوں کے راستے چڑھ گیا وہ, اب وہ شراب کا آدی ہو گیا. اب وہ ڈاکٹر بھی بنے گا, لیکن بندہ ڈاکٹر بنے گا, شرابی ڈاکٹر بنے گا. اب زندگی بھر کیا وہ اپنے لیے مفید ہو سکتا ہے؟ زندگی بھر وہ اپنے ماں باپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے, اپنے بیوی کے لیے وہ مفید ہو سکتا ہے, اور زندگی بھر وہ اللہ کی مدد کو پا سکتا ہے؟ ڈر گیا وہ کہ غلط رخ پر گاڑی چڑھ گئی. یہ ساری باتیں اصل سمجھانے کی کس کے ذمے ہیں؟ ہر بچے کو, بہت کے ماں باپ کے ذمے ہیں.
کہ بچے کو اسکول بھیجنے سے پہلے آدمی سمجھاتا ہے بیٹا دیکھ تو اسکول جا رہا ہے تجھے وہاں یوں رہنا ہے تجھے ایسے دوست. لیکن ہمارے گھروں میں یہ ماحول سسٹم ختم ہو گئی کہ بچے کو لے کر بیٹھنا ماں باپ کا سمجھانا تبلیغ کے راستے سے جیسے اور سارے طبقوں کی ہمدردی کی جاتی ہے ہمارے اسکول پڑھنے والے بچوں کی بھی کی جاتی ہے کیونکہ یہ ہمارے ہیں یہ ضائع نہیں ہو جائے یہ برباد نہ ہو جائے ضائع اور برباد نہ ہونے میں کہیے اگر پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ اچھے سے اچھے پڑھیں یہ اچھے سے اچھی ان کی پڑھائی ہو اور یہ اچھے سے اچھے بنے کیسا پڑھیں اچھے سے اچھا اور یہ اچھے سے اچھا بنے کیونکہ اگر اچھے بن گئے تو دنیا کے جس شعبے میں جائیں گے ان کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو راحت پہنچے گی. کس کو راحت پہنچے گی؟ جس جس شعبے اگر کوئی میڈیکل کے شعبے میں گیا تو پھر وہ ڈاکٹر بننے کے بعد جو پیشنٹ آئے گا اس کو کسٹمر نہیں سمجھے گا کسٹمر سمجھے گا اس کو دیکھنے کی نگاہ بدل جائے گی. یہ پیشنٹ نہیں ہے یہ ایک مریض آیا ہے اس کے علاج کے لیے آیا ہے اس کے اندر شفقت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا اور وہ یہ بات سوچے گا کہ بیمار کی خدمت سے اللہ کیا دیتا ہے. بیمار کی خدمت بہت بڑی چیز ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ بیمار آدمی اللہ کے وہاں بہت پسندیدہ ہے اللہ کے وہاں مقرب محبوب بن جاتا ہے. اگر وہ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا فرشتوں کی طرح قبول کرتے ہیں اس کی دعا. اور اس بیمار کو کوئی دیکھنے جائے عیادت کرنے کے لیے تو وہ اس کے لیے اللہ 70,000 فرشتوں کو طے کرتے ہیں جو اس کے لیے دعائیں مسترد کریں کہ اللہ کو وہ بیمار اتنا قابل رحم اللہ کی نگاہ میں ہو گیا کہ اس کو کوئی دیکھنے جائے گا اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مسترد کریں گے اور وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا فرشتوں کی طرح اللہ قبول کر لیتے ہیں. اب ایک ڈاکٹر کو جب یہ فضائل ذہن میں ہوں گے تو وہ بیمار کو کیسے دیکھے گا اور ایک ڈاکٹر جو آج مارکیٹ میں کہ جو پیشنٹ آیا اس کو کیا سمجھ رہا ہے جمانے کا ذریعہ سمجھے گا کسٹمر سمجھے گا کہ اس کا جذبہ ہی گندا ہو گیا تو اس کے مقدر سے اس کو روزے ملے گی لیکن اجر نہیں ملے گا. ایک مثال کے طور پر اسی پڑھنے والے بچوں میں ایک بچہ اسی کلاس کا استاد بنا ٹیچر بنا شکشک بن گیا. کیا بن گیا؟ ٹیچر بن گیا. تو ایک تو ایک ٹیچر بننے والا طالب علم اس کو یہ احساس ہوا کہ بھائی مجھے جاب مل گئی اور میں اس اسکول کا استاد بن گیا اب مجھے کیا کرنا ہے کہ یہاں پڑھانا ہے اور پڑھا کر تنخواہ لینی ہے. ایک تو ایک اس کا یہ جذبہ اور وہی بچے کی اچھی پڑھائی ہوئی اچھے جذبات اچھی سوچ ہوئی اب اس کو جاب ملی تو جاب میں اب اس کے ساتھ دو چیزیں ہو گئی. ایک تو وہ یہ سوچے کہ بھائی اس اسکول میں مجھے تنخواہ دی جاتی ہے کتنے وقت کی کہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے میں نے اسکول کو دیے ہیں اس کے تو گویا یہ 6 گھنٹے میری اس اسکول کے لیے ہیں تو اب مجھے اس اسکول کے ٹائم میں اور کوئی کام نہیں کرنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا ہے کیوں کہ یہ ٹائم جو میں اسکول میں دوں گا اس کی مجھے تنخواہ مل رہی ہے. تو پھر وہ آدمی جی جان سے 6 گھنٹے اپنے اسکول کو دے گا اس میں ڈنڈی نہیں مارے گا اس میں کیا نہیں کرے گا یا اس ٹائم میں اور کوئی کام نہیں کرے گا. ہاں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اس ٹائم اور کوئی کام کیا تو یہ تو میں نے ڈنڈی ماری خیانت کر دی اور پھر میں تنخواہ دوں گا تو وہ میں نے اس چیز کی تنخواہ لی جو میں نے کیا بھی نہیں تو آرام مال ہو جائے گا. آپ دیکھو بہت سارے ٹیچرس لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو پورے پورا دن جاتے نہیں اور حاضری پوری ہو جاتی ہے اور پھر اس کی تنخواہ آتی ہے تو حرام کے راستے سے آ رہی ہے حرام کھا رہا ہے وہ. ہاں ابھی ایک ٹیچر تھے ابھی 4 مہینے میں گئے وہ کہنے لگے کہ میں ہر مہینے میرے 2-3 دن کی تنخواہ کٹوا دیتا ہوں. میں نے پوچھا کیوں؟ کہ کبھی اسکول پہنچنے میں کچھ منٹ 10 منٹ 5 منٹ آگے پیچھے ہو گیا تو وہ تنخواہ میرے پیٹ میں جائے گی جو میں نے نوکری نہیں کی اس کی تنخواہ اس لیے میں اتنا کٹوا دیتا ہوں. اب یہ اندر فکر ہو گئے. پھر وہ کہنے لگے کہ ہمارے اسکول میں اور ٹیچر ہیں جو آتے نہیں ہیں لیکن روز ان کی حاضری ہو جاتی ہے. یہ کیا ہوا تھا؟ یہ خیانت ہوئی اپنے جاب کے ساتھ خیانت. یہ کون سا ٹیچر ہے؟ کہ ٹیچر تو بنا لیکن بیجنے کے ساتھ ٹیچر بنا تو اب اپنی کمائی کو وہ دودھ میں دھلی بھی سمجھ رہا ہے حالانکہ اس کی کمائی پیشاب والی ہو رہی ہے حرام والی ہو رہی ہے دودھ والی نہیں ورثے والی
اس کے ساتھ پیشاب مل کر آ رہا ہے حرام, جیسے سور کا کھانا حرام ہے, شراب کا پینا حرام ہے, ایسے چوری کر کے کھانا کیسا ہے؟ حلال کے حرام ہے یہ وہ کھا رہا ہے, پھر جو کام اس نے نہیں کیا اس کی تباہ کر رہا ہے, حرام سمجھ کر کھا رہا ہے. اب وہ ٹیچر زندگی بھر بھی اگر اس طرح چلتا رہا کیا خوشحال ہو جائے گا؟ کیا خوشحال نہیں ہو سکتا. اس کو کہیں کسی شعبے میں ڈپارٹمنٹ میں جاب مل گئی, اب اس میں وہ اسی طرح کی خیانت کرے گا تو آپ مجھے بتاؤ کیا وہ خوشحال ہو سکتا ہے؟ وہ غذا جو اس کے پیٹ میں جائے گی وہ اس کو چین دے سکتی ہے؟ وہ غذا جو اس کے بچوں کے پیٹ میں جائے گی جو اپنی بیوی کو کھلائے گی وہ کھلائے گا, کیا اس کو چین ملے گا؟ تو وہ کبھی سکھی ہو ہی نہیں سکتا, کبھی سکھ نہیں ہو. دوسری بات, اگر وہ اپنی پڑھائی کے دوران میں دینداری کے ساتھ پروان نہیں چڑھا اور اپنے ذمہ داری کو سمجھے بغیر, ایک تو یہ نقصان ہوگا جو میں نے ذکر کیا, اور اگر اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یہ میں اس کلاس کا میں کلاس ٹیچر بنا ہوں, اس سے میں آخرت کیسے بنا سکتا ہوں کہ یہ میری جاب ہے, ٹھیک ہے میری جاب ہے, پر اس میں مجھے ذریعہ بہانے کے طور پر میں پڑھاؤں گا تو مجھے تنخواہ تو ملنے والی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے میں اور آخرت کیسے بنا سکتا ہوں؟ تب اس نے سوچ کر یہ سوچا کہ یہ بچے جو میرے پاس کلاس میں پڑھنے آ رہے ہیں یہ پوری قوم اور امت اور سماج کا بھوشیہ ہے. کون ہے ذرا دور سے بولو, بھوشیہ ہے. اگر ان کا اچھا گھڑتر ہو گیا, اچھی ان کی تربیت ہو گئی, تو قوم سماج اور امت کو اچھے لوگ ملیں گے. تو پھر وہ اپنا سبجیکٹ کیسے پڑھائے گا, دھیان سے پڑھائے گا یا ایسے ہی پڑھائے گا؟ ذرا زور سے بولو, دھیان سے پڑھائے گا. پھر پڑھنے کے علاوہ اگر ان کی تربیت کی دو چار باتیں کرنی پڑے گی تو وہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ارے ذرا زور سے بولو, کیوں کرے گا, کیوں کرے گا, کیوں کرے گا؟ کہ اس نے سوچا کہ یہ بچوں پر محنت کرنا ان بچوں کی تربیت خالی نہیں ہے, میری آخرت ہے کہ یہ ہزاروں بچے میرے سے بھائی 20-22 سال کی عمر میں اس کی جاب لگے, 60 سال تک وہ جاب کرے گا, تو 40 سال تک ہر سال کلاس ٹین اس کے پاس آئے گی, 8ویں کی, 9ویں کی, 10ویں کی, 11ویں کی, 12ویں کی, یہ بچپن سے بچے اس کے ہم پہاڑے ہوئے, اب یہ ہر کلاس والے کو اچھا پڑھا بھی رہا ہے اور ضرورت کی باتیں ان کو سمجھا بھی رہا ہے, ضرورت کی باتیں دو چار باتیں کان پر ڈال رہا ہے. اب یہ بچوں کا جو برین واش ہوگا, برین واش ذہن اچھا بنے گا, وہ اچھا بنتے بنتے اچھے جذبات ان کے بن گئے, اچھی سوچ بن گئی, اچھی فکریں بن گئی, اب وہ بچہ کالج میں گیا, پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا بنا. تو آپ مجھے بتاؤ, وہ پڑھا ہوا بچہ مارکیٹ میں جب آئے گا تو اچھا آدمی بن کر آئے گا یا برا بن کر؟ ذرا بولو. اچھا, تو امت کو اچھے خدمتگار لوگ ملیں گے. اور ایک آدمی نے یہ سوچا تھی کہ اس کو پڑھنا ہو پڑھے, نہ پڑھنا ہو نہ پڑھے, میرے تو بھائی 6 گھنٹے لیکچر دینا ہے, اس کو سننا ہو تو نہ سننا ہو تو, اس استاد کے پڑھانے میں اور اس کے پڑھانے میں کوئی فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو بھائی, ہوگا. اس آدمی کی یہ جاب اس کی دنیا اب نہیں رہی, اس کی آخرت بھی ہو گئی, کہ اس کو تنخواہ تو مل ہی رہی ہے مہینے کے ختم پر, لیکن وہ اپنی طاقت کی سوچ کے ساتھ لگاتا ہے کہ میرے پاس یہ پڑھنے والا, میرے پاس کوچنگ کلاس آنے والا, یہ میرے پاس ٹیوشن آنے والا بچہ, یہ کل امت کا بھوشیہ ہے, کہ کل یہی قوم کا بڑا بنے گا, سماج کا بڑا آدمی بنے گا, اپنی سوسائٹی کا بڑا آدمی بنے گا, یہ اچھا باخلاق ہے, امانت دار, ایماندار, دیانت دار, تو اس کے اپنے پورے مجمع کو یہ اچھا لے کر جائے گا, کہ ایک سوچ اس کے اچھی بن گئی, تو اب اس کے پیچھے وہ اپنی جان لگائے گا, بچوں کے پیچھے پرسنل محنت کرے گا. کیسی محنت کرے گا؟ ضرورت پڑی اللہ سے مانگنے کی تو اس بچے کو اللہ سے مانگے گا, اللہ یہ بچہ ہمارے پاس آیا ہے کہ یہ باخلاق, پھر اس کے آگے کی پڑھائی کی بھی وہ فکر کرے گا. بعض فکر ہوتے ہیں, والدین سے ملتے ہیں کہ آپ کے بچے میں ایک رقص ہے, اس کو اگر تھوڑا سا پروان چڑھایا جائے یہ آگے جا سکتا ہے, بولو ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کہ وہ اپنے آخرت سمجھے گا ان ساری چیزوں میں, تو مقدر کی دنیا تو اس کی بنے گی ہی اور آخرت بھی. اسی استاد کے پاس بچیاں پڑھ رہی ہیں, بچیاں, ایک اس استاد کا ذہن یہ ہے کہ ٹھیک ہے لڑکی پڑھ رہی ہے, اور ایک استاد نے یہ سوچا اپنی کلاس میں کہ یہ بچی جو پڑھ رہی ہے وہ بچی نہیں ہے, یہ بھوشیہ کی ماں ہے,
کیا ہے بولو؟ ارے ذرا بولو تو صحیح. بھوشیہ کی ماں ہے. اور ماں کا کیا مطلب؟ پورا پریوار ہے. حضرت رحمتہ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ گھر میں ایک ماں ہوتی ہے, ایک باپ ہوتا ہے, ماں اور ایک باپ. ایک باپ کا بننا اکیلی اس کے ذات کا بننا ہے, اور ایک ماں کا بننا اس کے پورے پریوار کا بننا ہوتا ہے. ماں کا بننا کس کا بننا؟ اگر باپ بزرگ بن گیا تو ضروری نہیں کہ بیٹا بھی بزرگ بنے, لیکن ماں اگر بزرگ بن گئی تو اولاد بزرگ بنے گی. اگر فرماتے ہیں مرد کا دین دروازے کی چوکھٹ تک, اور عورت کا دین گھر کے اندر تک. عورت کا دین کہاں تک؟ گھر کے اندر تک. اور بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں کے تابع ہوتے ہیں. کس کے تابع؟ اپنے کسی کو پوچھنا ہو کہ تمہاری بھاشا کون سی ہے, تم کیا پوچھتے ہو؟ پتر بھاشا تمہاری کون سی ہے, ایسا پوچھتے ہو؟ ارے کیا پوچھتے ہو, کیا پوچھتے ہو؟ تو ماتر بھاشا کوئی الگ ہوتی ہے پتر بھاشا سے. ارے کچھ بولو تو صحیح, وہاں تو کرو. اچھا بھائی ماتر بھاشا اور پتر بھاشا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں تو ان پڑھ آدمی ہوں, آپ تو سب پڑھے لکھے بیٹھے ہو نا. ماتر بھاشا اور پتر بھاشا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو پھر آپ کیوں پتر بھاشا کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ بھائی آپ پوچھتے ہو کسی کو تم کون سی بھاشا بولتے ہو تو کیا پوچھتے ہو؟ مدر ٹنگ پوچھتے ہو یا فادر ٹنگ؟ اللہ کچھ بولو تو صحیح, تو کیوں فادر ٹنگ نہیں پوچھتے ہو؟ فادر ٹنگ کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ ماتر بھاشا کیوں پوچھتے ہو؟ کیوں پتر بھاشا نہیں پوچھتے ہو؟ باپ گالیاں بکتا ہے تو کیوں فادر ٹنگ کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ بچے ماں کی چھتر چھایا میں ہوتے ہیں. کتنی چھتر چھایا میں؟ تو اسی کی ساری چیزیں بچوں میں منتقل ہوتی ہے. تو بچے ماں کے تابع ہوتے ہیں. آج گھر میں لڑائی ہو جائے امی ابا کی, بچے کس کے لیول میں جاتے ہیں؟ ارے بولو ماں کی. بچے ماں کے تابع ہوتے ہیں. اگر ایک ماں بن گئی تو پورے پریوار بن جاتا ہے. ایک ماں بن گئی تو اس کا پورا پریوار بن جائے گا. اب یہ شکشک کلاس ٹیچر میں ہے, اب اس کا یہ احساس ہے کہ میرے پاس یہ پڑھنے والی بچیاں یہ بھوشیہ کی مائیں ہیں. یہ آٹھویں دسویں آپ کے یہاں پتہ نہیں کہاں تک پڑھنے کا رواج ہے, ہمارے وہاں تو بہت زیادہ ہے. تو بچیاں سارے پڑھائیاں پڑھتی ہیں. تو ایک تو یہ سوچ کہ یہ بچی جو ہمارے پاس پڑھ رہی ہے کلاس میں, اگر اس کی عزت محفوظ رہی, وعفت کے ساتھ رہی, اور یہ اچھے کیریکٹر کے ساتھ پروان چڑھی تو یہ کل ماں بنے گی. اور یہ اچھی ماں بنی تو اپنے اچھے اولاد کو جنم دے گی, اور اس کی اولاد کی اچھی تربیت کرے گی. اب یہ احساس والا شکشک اپنی بچیوں کو جو سبق پڑھائے گا وہ, اور ایک وہ کہ جو کچھ سمجھتا ہی نہیں, بس ایسے ہی ہے کہ بھائی یہ تو میری جاب ہے, ہونی ہے کرنی ہے. تو اس استاد کی اپنے کلاس کی بچیوں کے ساتھ کا رویہ اور اس استاد کا رویہ, کیا دونوں برابر ہوگا کہ الگ ہوگا؟ ذرا زور سے بتاؤ. الگ ہوگا. کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی ایک کلاس ٹیچر بننے کے بعد ہزاروں بچوں کو تربیت کرے گا, ہزاروں بچیوں کی تربیت کر دے. ہمارے وہاں ایک شہر مانوس محلہ, شہر مانوس جاتے ہیں جو تبدیل اور فکر کے ہوتے ہیں, تو ان کے ہمارے وہاں مرکز میں اسٹوڈنٹ کا ہلکا الگ لگتا ہے. تو وہ استاد مجھے کہنے لگے کہ آج مجھے ایک فیملی میں سے فون آیا کہ آپ کے اسکول میں ہماری بیٹی پڑھتی ہے, تو آپ نے کیا پڑھایا ہے؟ کیوں کیا بات ہو گئی؟ کہ ہماری بیٹی بہت گانے سنتے تھی اور بہت میوزک سنتے تھے, اور اس کے ساتھ جب آدمی میوزک سنے گا نا تو جیسے ہی شروع ہوگا, ہوتا ہے نا ایسا, جیسے ہی شروع وہ دھن ہے وہ آدمی کو زنا تک لے جاتی ہے. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں دنیا میں میوزک کو ختم کرنے کے لیے گیا. کس کے لیے؟ میوزک کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ وہ گناہ کی طرف داخل ہونے کا دروازہ ہے. پھر وہ آدمی اس سے آگے کیا سوچے گا, پھر اس سے آگے کیا, پھر وہ چیز غلط ہو چلے گا. تو وہ عورت نے فون کیا استاد کو کہ تم کیا پڑھاتے ہو, کیوں کیا بات ہو گئی؟ کیا میری بیٹی نے ہمارے گھر میں میوزک سننا بند کر دیا؟ اچھا ماں جی, میں تو کچھ نہیں پڑھا تھا, اس کا تو میرے پاس فلاں سبجیکٹ ہے, لیکن ہاں بات یہ ہے کہ آج میں نے ان کو میوزک کتنی خطرناک چیز ہے اس کی دو چار باتیں سنائی تھی, اس کی دو چار باتیں. اب وہ بچے کو, اس بچے پر یہ اثر ہوا. یہ تو ایک نے فون کیا, پتا نہیں اس استاد کی اس طرح کی روزانہ کی باتیں کتنے کتنے بچوں پر کیا کیا اثر کرتی ہوگی وہ ہمیں نہیں پتا. بس ہم نہیں نہیں آ رہی ہے کہ دلدل میں اسکول کا ماحول آج کل دلدل ہے, اسکول کا ماحول آج کل گندگی ہے, کیچڑ ہے. ہم لوگ ابھی ایک کالج میں گئے تھے تو وہاں ایک مسلمان بچہ ہے, تو کہنے لگے کہ ہماری کالج میں 35 اسٹوڈینٹس ہیں مسلمان. رمضان کا مہینہ تھا تو رمضان کے مہینے میں وہ کہنے لگا, ایم بی بی ایس کی کالج تھی وہ, کہ ہمارے لڑکے لڑکیاں گناہوں میں ہیں اور اوپر چھت پر ہے, آپ چلو گے؟ میں نے کہا ایسے نہیں جایا جاتا. میں نے کہا ان کو شام کو ہم دعوت دیں گے, وہ تو روزہ نہیں رکھتے, کوئی بات نہیں ہم ایسے ہی ان کو دعوت دیں گے. ہم نے اور ٹائم میں ان کو بلایا, اور ٹائم میں ہم نے ان کو بلایا, وہ سب آ گئے. تو اب ایک بچے میں ذرا رمک تھی, جان تھی, تو اس کو اپنے اسکول کے سارے بچوں کی فکر ہو گئی کہ سارے بچے ہمارے غلط رخ پر جا رہے ہیں, اب وہ اس دلدل سے کیسے بچ جائیں, اور اگر نہ ہوتی تو وہ بھی اسی دلدل میں ہوتا. میں نے بتایا کہ ہمارا بچہ اسکول میں پڑھنے والا جوانی کے جذبات میں ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے جو کچھ کر رہا ہے مزے کر رہے ہیں کہ یہی دن ہے, حالانکہ جب وہ 15 سال کی عمر کا ہو گیا تو اس کے ساتھ فرشتے لگ گئے اور وہ جو حرکت کرے گا وہ نوٹ کی جائے گی. نوٹ کرنے کا کیا مطلب؟ آپ جو کچھ کر رہے ہیں نوٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کے اچھے کا بدلہ دیں گے اور آپ کے برے کی سزا ہوگی. یہ بچے بھول جاتے ہیں زندگی بھر مزے یہ اپنی جوانی میں تو کر بیٹھتے ہیں اور زندگی بھر بھگتتے بھگتتے چھٹی نہیں ملتی, بھگتتے ہی رہتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ کیا ہوا, کیسے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. وہ بھول چکا ہوتا ہے, میں نے کالج میں وہ کیا تھا, وہ بھی کیا تھا, وہ بھی کیا تھا, وہ بھی کیا تھا, وہ بھی کیا تھا, اس کو تو وہ بھول چکا ہوتا ہے. اس کا واؤچر اب پھٹتا ہے, واؤچر پھٹ کر ارے بھائی فائن نہیں لگتی. سنگل میں بندے پر گھس گئے تو کیمرے میں آ گیا کہ تم بھائی بندے میں گھس چکے ہو, اب واؤچر پھٹے گا اور گھر آئے گا. ہمارے وہاں تو گھر آتا ہے, آپ کے وہاں بھی ایسا ہوتا ہے؟ یہاں روڈ پر کیمرے لگے ہوئے ہیں؟ نہیں لگے. ہمارے وہاں شہروں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, اسپیڈ سے جاؤ تو کیمرے میں آ گئے, اب تمہارے نام کا واؤچر پھٹے گا گھر آئے گا. ہاں ہیلمیٹ نہیں پہنے تو واؤچر پھٹے گا گھر آئے گا. ابھی تمہارے یہاں یہ سسٹم نہیں ہوئی, پکڑتا ہوگا تب واؤچر کاٹتا ہوگا. رسید کٹتا ہے تو گناہ پر رسید کٹتی ہے, ایسے زندگی بھر اس جوان کے واؤچر پھٹتے ہی رہتے ہیں, پریشان زندگی گزارتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ واؤچر کون سی کائی کا میرا پڑ رہا ہے. واؤچر وہ ہے جو اس نے اپنے غفلت کے ماحول میں جو چیزیں چپ کی تھی, اب اس کے واؤچر پھٹ رہے ہیں. ہاں آپ لوگوں کو ملو تو اکثر لوگ دکھی ملیں گے. اکثر لوگ کیسے ملتے ہیں؟ ہزار میں 100 میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں مجھے کوئی دکھی نہیں ہے. 100 میں کتنے لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں میں نو ٹینشن آتی ہوں, مجھے کوئی دکھی نہیں ہے؟ 100 میں کتنے ایسے ہوں گے؟ ارے بولو کتنے پرسنٹ ایسے ہوں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں تو کہ بہت کم لوگ ہوں گے جن کو مسئلے نہ ہوں. یہ زندگی کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, یہ ہمارے جوانوں کو نہیں پتا ہوتا ہے. ہاں اسی لیے آپ حضرات کو اپنی پڑھائی کے زمانے میں جوڑتے ہیں اور جوڑ کر آپ کو یہ باتیں سمجھاتے ہیں. ہم آپ سے کوئی چیز مانگنے نہیں آئے ہیں, آپ سے پانی کا گلاس ہم تو نہیں چاہتے, ہم آپ سے چائے نہیں مانگتے. یہ تو آپ کی بستی میں آئے ہیں, آپ اکرام کرتے ہیں, ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں. ورنہ کوئی جماعت آپ سے آ کر مانگتی ہے ہم کو کھانا دو پانی دو چائے دو, یہ تو آپ محبت میں جماعت کو کھلاتے ہیں, ورنہ وہ تو اللہ کے لیے آپ کی ہمدردی کرتے ہیں. آپ سے کوئی چیز نہیں چاہتے, وہ آپ کی دنیا کے بھی بھلائی چاہتے ہیں اور موت کے بعد کی بھی بھلائی چاہتے ہیں, کہ دنیا میں بھی ہمارے بچے خوشحال رہے اور موت کے بعد بھی یہ خوشحال ہو جائیں. اس کے لیے اپنی پڑھائی کے دوران میں یہ بچوں کی پڑھائی اچھے سے اچھی کر سکوں, اب وہ تو پڑھائی ان کی اچھے سے اچھی ہو جیسی ہو تاکہ یہ اچھے بنے. پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور پڑھائی اچھی بھی نہیں ہو رہی ہے, کوئی بات ہوئی؟ ہزاروں لاکھوں روپے لگ رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے لگنے کے بعد بھی ریزلٹ زیرو آ جائے, تو یہ تو ہمارا سارا بیکار گیا. تو یکسوئی کے ساتھ ہمارے بچے اپنی پڑھائی کی پڑھائی کریں,
اچھے سے اچھے پڑھیں, جو کریں وہ اچھا کریں, کوئی تاجر بنے تو اچھی تجارت کرے, کوئی جاب کرے تو اچھی جاب کریں, کوئی پڑھائی کرے تو اچھی پڑھائی کرے. تو ہماری پڑھائی اچھی ہو. اچھی پڑھائی کا کیا مطلب؟ دو چیزیں اس میں ہو. ایک, ہماری اسکول کی پڑھائی میں ہماری اچھی توجہ ہو. ہمارے ماں باپ اپنا پیسے خرچ کر رہے ہیں, اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں. دوسرا, اپنی پڑھائی کے دوران میں ہم ایسی حرکت کے ساتھ نہ پڑھیں کہ ہم اللہ کی نگاہ سے گر جائیں. اگر پڑھائی ہم نے اچھی کی لیکن ایسی حرکت ہم سے ہوئی ہے جس میں اللہ ناراض ہم سے ہو گئے, تو ڈگری تو ہم کو مل جائے گی. ڈگری ملنے سے اور پڑھائی ہونے سے قابلیت تو ہو جائے گی, کوالیفائڈ تو ہو جائے گا, لیکن اللہ کی نگاہ سے اگر گر گیا تو بھی پتہ نہیں زندگی بھر پتہ نہیں کن کن مسائل میں گر جائے گی. کتنا کو تو اگر اللہ کی طرف سے قبولیت نہیں ہوتا ہوتی تو پڑھائی کے بعد پتہ نہیں کتنے در کے چکر کاٹنے پڑتے. اللہ کی طرف سے قبولیت نہیں ہے, اور اگر جاب مل بھی گئی تو بھی مسائل سے زندگی چھوٹتی نہیں ہے. تو اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے طلبا اپنی پڑھائی کو اچھے سے اچھے کریں, اچھے مضبوط پڑھائی ہو اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے پڑھیں. کیسے پڑھیں بولو؟ اللہ کو راضی کرتے ہوئے. اگر اللہ کو راضی کرتے ہوئے پڑھیں تو پڑھائی بھی اچھی ہوگی اور اللہ کی چھتر چھایا میں, اللہ کے رحم و کرم میں ہمارے. اس میں سب سے بڑی بات پڑھائی کے ساتھ جو کرنے کی چیز ہے کہ ہمارا یہ سر اللہ کے علاوہ کے سامنے نہیں جھکے گا. ہم اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کے علاوہ کسی سے متاثر نہیں ہوں کہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہ کے نقصان پہنچانے کا کوئی مالک نہیں. اللہ ہی اللہ ہے. ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں. کیا نہیں کریں گے بولو؟ سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ اللہ کے وہاں ہیں وہ شرک ہے. کیا چیز ہے بولو؟ شرک. ایک شرک نہیں کیا جائے گا. دوسرا, ایمان کے بعد جو سب سے بڑا عمل ہے وہ نماز ہے. پڑھنے کے دوران اپنے مشغلوں میں ہماری نماز کسی حال میں نہ جائے. کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کسی کی نماز چلی جاتی ہے وہ اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے بولو؟ کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے, نہ سفر میں, نہ ہزار میں, نہ تندرستی میں, نہ بیماری میں. ایک آدمی بیمار ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا, تو اللہ نے حکم دیا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو کیسے پڑھو؟ بیٹھ کر پڑھو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے کیسے پڑھو؟ لیٹ کر پڑھو. لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے کیسے پڑھو؟ عشاء معاف نہیں ہے. وضو نہیں کر سکتے تیمم کرو. نماز معاف نہیں ہے. اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے وہ نماز ہے. ہمارے اسٹوڈینٹ اکثر نماز کو ایسے چلتے چلتے چھوڑ دیتے ہیں. اس کو ہلکی سے لے لیا. ایگزام ہال میں بھی نماز معاف نہیں ہے. نماز پڑھنی پڑے. نماز کو نہ چھوڑیں کسی حل میں ہماری نماز. اور نماز سیکھ کر پڑھیں. ایک, پڑھائی اچھی پڑھیں, اپنی پڑھائی میں دھیان توجہ سے پڑھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں. اور نمازیں کسی حال میں نہ چھوڑیں. نماز کسی حال میں نہ جائے ہمارے. تیسری چیز, نمازیں سیکھ کر پڑھیں. نماز کیسے پڑھیں؟ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک نماز وہ ہے کہ نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے, نماز پڑھی اور منہ پر ماری گئی, اور ایک نماز وہ ہے جو آسمانوں پر جاتی ہے. تو نماز کیسے اللہ چاہتا ہے وہ سیکھ کر پڑھنا. اس کے لیے نماز کیسے پڑھنی چاہیے, یہ جو فضائل اعمال کی کتاب ہے, فضائل اعمال کی کتاب. اگر بچے ہاسٹل میں تم رہتے ہو, ہاسٹل میں, تو 5-10 منٹ اپنے ہاسٹل میں ٹائم نکالو اور طے کرو یہ 10 منٹ ہماری تعلیم کا ہے. جب آپ پڑھائی کے لیے گئے ہو تو آپ پڑھائی میں زیادہ توجہ دو, لیکن 5-10 منٹ یہ فضائل کی کتاب سنو. کیوں؟ کہ تم کس غفلت کے ماحول میں 5-10 منٹ یہ فضائل کی کتاب سنو گے نا, تو روزانہ اس میں تعلیم میں آتا ہے. کیا آئے گا؟ مسلمان لڑکا کیسا ہوتا ہے, مسلمان لڑکی کیسی ہوتی ہے, مسلمان مرد کیسا ہوتا ہے, مسلمان عورت کیسی ہوتی ہے. وہ روزانہ سنے گا تو اس کے اندر یہ احساس رہے گا کہ مجھے کیسا رہنا چاہیے, ورنہ وہ اپنا جیون, اپنی زندگی اور اوروں کی طرح بنا لے گا, اور وہ کوئی سمجھ نہیں پائے گا کہ میری اور ان کی زندگی میں کیا فرق ہے. وہ جیسا جی رہا ہے آتے ہیں وہ یہ بھی جی رہا ہے. تو یہ نہیں ہوگا. میں ایمان والا ہوں, میں ایمان والا جیوں گا اور ایمان والا مروں گا. میں کون ہوں بولو؟ ایمان والا ہوں. اور میں کیسا مروں گا؟ ایمان والا مرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے اپنی سوچ کو پاک رکھنا, اس کے لیے ایمانیات کو سننا. ورنہ اسکول کے ماحول میں بدلتے بدلتے بچوں کی سوچ بدل جاتی. ابھی ہمارے وہاں کا ایک اسٹوڈنٹ پڑھنے گیا, پونے یونیورسٹی میں. ان کے دادا جو ہے نا حدیث پڑھاتے تھے. کیا پڑھاتے تھے؟ حدیث, تو وہ بچے نے اپنا اسٹیٹس رکھا موبائل پر, اسٹیٹس میں رکھا میرا نام یہ ہے, میرے ابا کا نام یہ ہے, پھر اس کے بعد میرا میں فلاں سے فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں, اور اس کے بعد نیچے دھرم لکھا, تو اس نے لکھا میں کمسٹ ہوں. کیا لکھا؟ میں اپنے جانتے ہوں ناستک ہوں, اللہ کو نہیں مانتا ہوں. کس کا پوتا لکھ رہا ہے؟ جس کے دادا کیا پڑھاتے تھے, ذرا زور سے بولو, حدیث پڑھا رہے. ان کا پوتا اسٹیٹس پر کیا لکھ رہا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں. یہ ماحول کا اثر اس پر ہوا ہے. یہ سوچ ہماری باقی رہے اس کے لیے, روزانہ فضائل کی کتاب کو سنو. ہاسٹل میں رہنے والے بچے ہاسٹل میں 5-7-10 منٹ وقت کو نکالو اور 5-10 منٹ روزانہ اس کو سنو. جو بچے ہاسٹل میں نہیں رہتے, پڑھائی کر کے روزانہ گھر آ جاتے ہیں, وہ اپنی مسجد کی تعلیم میں 5-7 منٹ 10 منٹ تعلیم ہوتی ہے, ضرور بیٹھو. ہر آدمی سوچے کہ میں اگر یہ مسجد کے تعلیم میں 5-10 منٹ بھی اللہ رسول کی بات نہیں سنوں گا تو میں اللہ رسول کی بات 24 گھنٹے میں اور کہیں سنتا ہوں؟ میرے کانوں پر اللہ رسول کی کوئی بات پڑ رہی ہے کہ ہمارے 24 گھنٹے ایسے گزر جاتے ہیں کہ میرے کان پر اللہ رسول کی کوئی بات پڑتی ہی نہیں ہے؟ اب میں مسجد میں بھی نہیں بیٹھوں گا تو پھر میرا دماغ, پتہ نہیں اس کے دل دماغ میں کیا کیا باتیں پڑھتے 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 یہ کباب خانہ بن جائے گا, اس میں سے اللہ رسول نکل جائے گا. اس لیے روزانہ 5-7 منٹ, جو بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں وہ اپنے ہاسٹل میں تھوڑا سا ٹائم نکالیں, وہ نماز بھی ہاسٹل میں جماعت سے پڑھیں. کیسے پڑھیں؟ جو تمہاری ریسیس ہوتی ہے اس ریسیس میں تھوڑی دیر 10 منٹ اپنے ساتھ اپنا مسلح لے لو, چھوٹا سا مسلح ہوتا ہے, آج کل تو سفر کے مسلح پلاسٹک کے ہوتے ہیں, ریسیس میں پڑھ لو. اپنی نماز کی تیار نہ مجھے, تم اجتماعی نماز پڑھو گے نا بھائی بیٹا, کہاں جاتے ہو تم؟ ایسا نہ کرو بچے, ایسا نہ کرو. ہم تو بات سمجھنے کی سمجھانے کی کہہ رہے ہیں اور آپ ابھی سے اٹھ کر جا رہے ہو, اچھا لگتا ہے آپ کو اور ہنس رہے ہو ابھی؟ اچھا خدمت میں جا رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں خدمت کے نام پر سارے ہی جاؤ گے کیا بھائی؟ خدمت کے نام پر سبھی چلے جاؤ گے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیا کہہ رہا, یہ نماز کو کوشش کرو اجتماعی پڑھو. تمہاری برکت سے اس اسکول میں بہت سارے اور مسلمان ہوں گے, ان کی وہ ایسے ایسے دیہاتوں کے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دیہاتوں میں مسلمان ہیں لیکن وہاں مسجد نہیں ہے. جن دیہاتوں میں مسجد نہیں ہوتی ان دیہات والوں کے کان پر اللہ رسول کی کوئی بات بھی نہیں پڑتی. بھائی ہمارے وہ دیہات جن دیہاتوں میں مسجد ہیں وہاں روزانہ 5 ٹائم مؤذن اذان پڑتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, تو اس کے کان میں اذان پڑ رہی ہے. مولانا صاحب ہیں, بیان کرتے ہیں جمعہ میں, روز تعلیم کرتے ہیں, تو کان میں اللہ رسول کی بات پڑتی ہے. آپ کے اسکول میں ایسے بچے کئی دیہاتوں کے ہوں گے کہ جہاں جو مسلمان ہیں, ایک مکان ہے, 2 مکان ہے, 3 مکان ہے, نہ مسجد ہے نہ مولانا صاحب ہے, ان کے کانوں پر اللہ رسول کی کوئی بات ہی نہیں پڑ رہی. آپ ان سے مل کر دیکھنا. ابھی ہم لوگ علی گڑھ گئے تھے, علی گڑھ سے ہم مکرہ جا رہے تھے, راستے میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ رکے, تو وہاں نماز پڑھ کر مغرب کی نکلے تو 4 بچے کونے میں کھڑے تھے. انہوں نے کہا السلام علیکم, مجھے حرف بھی اچھا ہے مسلمان ہے, تو میں ان سے ملنے گیا. خیریت کیسی طبیعت, یہ پوچھا میں نے. اس کے بعد میں نے ان کو پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا میں یہاں اس ہوٹل میں ہمارے بہنوں ہی کام کرتے ہیں, ان سے ملنے گئے. تو میں نے کہا کہ آپ نے ہمارے سے نماز نہیں پڑھی, ہم نے نماز پڑھی تو کہنے لگے ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتی ہے. میں نے کہا کیوں, آپ کہاں رہتے ہو؟ میں یہیں, ہمارا 40 کلومیٹر پر گاؤں ہے, وہاں رہتے ہیں. تو نہیں 40 کلومیٹر نہیں, اور کم کہا انہوں نے کہ وہاں گاؤں میں وہاں رہتے ہوں, آپ کو کیوں نہیں آتی ہے؟ کہ ہمارے گاؤں میں مسجد نہیں ہے, ہمارے گاؤں میں مولانا صاحب بھی نہیں ہے. کتنے مسلمانوں کے مکان ہیں؟ وہ کہنے لگے 40 مکان ہیں. کتنے مکان ہیں؟ لیکن نہ مسجد ہے, نہ مولانا صاحب ہے, نہ ہم نے مدرسہ پڑھا ہے. میں نے کہا آپ کو اسلام کی کوئی چیز آتی ہے؟ انہوں نے کہا آتی ہے. کیا آتا ہے؟ کہ ہم مسلمان ہیں, کلمہ آتا ہے. میں نے کہا اچھا کلمہ سنا. تو انہوں نے بیچاروں نے ٹوٹا ہوا کلمہ سنایا. چلو اتنا تو ہوا, کتنا تو یاد تھا, لا الہ الا اللہ محمد, یہ ادھر سنایا, میں نے سن لیا. اب یہ مسلمان ہیں, 40 مکان وہاں ہے, لیکن انہیں اسلام کی کوئی چیز پتا نہیں. ایسے ہزاروں بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھتے ہوتے ہیں, وہ دیہاتوں سے پڑھ کے آتے ہیں. اب آپ نے اگر وہاں ہاسٹل میں ہو 5-7 منٹ تعلیم شروع کر دی, کوئی کمرے میں اپنے کلاس میں, تو اس ہاسٹل میں ان بچوں کو بھی اللہ رسول کو سننے کا موقع ملے گا, تو آپ کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان بچوں کا دینی ذہن بن جائے گا. اگر وہاں آپ کہیں درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں, کسی کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں, اب وہ جو ایسے نئے دیہاتوں کے بچے ہیں وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو وہ نماز سیکھ لیں. ہمارے وہاں ایک ماڈرن اسکول ہے, تو اس اسکول میں لڑکے اور لڑکیوں کا سیم یونیفارم ہے. کیسا یونیفارم؟ سیم جینس اور ٹی شرٹ سب کو پہننے کا. تو ایک لڑکا ملا, وہ کہنے لگا کہ ہمارے وہاں کون مسلمان ہے ہمیں پتا نہیں ہے, کون کون مسلمان ہمیں نہیں پتا ہے, کیونکہ ہم سب کا یونیفارم کیسا ہے, سیم ہے, پتا نہیں چلتا کون مسلمان ہے. تو اب ہم کیا کریں, ہم کیسے نماز پڑھیں؟ ہم نے ان کو کہا کہ آپ کے پاس ریسیس وغیرہ چھٹی جو ہوتی ہے اس میں آپ نماز پڑھو, جو مسلمان ہوں گے تمہارے پاس آ کر وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. کہ ہمارے وہاں دھارمک ویدھی کوئی نہیں کر سکتے, ہمارے کمپاؤنڈ کوئی بات نہیں, سب کرو بھائی, تم کمپاؤنڈ کے بند چلے جاؤ, روڈ کے وہاں درخت پر پڑھ لو, اگر صحیح ترتیب سے نماز پڑھیں کوئی کبھی منع نہیں کرتا, ہماری غلط ترتیب سے منع کرتے ہیں. کس سے منع کرتے ہیں؟ آپ دیکھو, آپ سب سال سال سے ہوائی جہاز میں نماز پڑھ رہے ہو, ٹرینوں میں پڑھ رہے ہو, کبھی ہم ٹرین میں پڑھے نا تو بےچارے جو ہمارے ملک کے لوگ ہوتے ہیں وہ جگہ دے دیتے ہیں, بھائی پڑھ لو آپ ماشاء اللہ, بولے ایسا کرتے نہیں کرتے, کبھی کوئی منع نہیں. لیکن ہم پانچ پانچ آدمی لمبی سب کر کے پڑھیں تو پوری دنیا کو ڈسٹرب کریں گے. ہماری غلط ترتیب پر لوگوں کا اعتراض ہے. کس پر اعتراض ہے؟ غلط ترتیب پر. لوگوں کو حیران تھوڑی کریں گے, بھائی سفر میں نماز پڑھنی ہے اور کثر پڑھنی ہے, کثر مانو مسافر ہے, کثر پڑھو, دو پڑھو, مختصر پڑھو. تم لوگ بزرگ بن گئے ہو, لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہو, لوگوں کو حیران کر رہے ہو, تو وہ تو سب لوگ پورا حیران کریں گے. غلط ترتیب پر لوگوں کو اشکال ہے, صحیح ترتیب پر کسی کو اشکال. جہازوں میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے, لیکن غلط پڑھو گے تو سب کو اشکال ہے غلط پڑھنے پر. تو ان سے کہا کہ آپ اس طرح کرو, تو وہ تھوڑے دنوں کے بعد بچہ ملا, وہ کہنے لگا کہ ہم نے ایسا ہی کیا کہ ہمارے کمپاؤنڈ کے باہر جو درخت تھا اس کے نیچے میں اور میرا دوست نماز پڑھنا شروع کیا. تو ہمارے اسکول میں ہاسٹل میں اور مسلمان بچے تھے, انہوں نے بھی دیکھا, اچھا تم بھی مسلمان ہے, تم مسلمان ہو, تو اس نے شروع کیا. پھر چوتھا لڑکا ہے, تم بھی مسلمان, کہا تو ہم 15 بچے جمع ہو گئے. کتنے بچے؟ کہ نماز کے عمل میں امت کو جمع کر دیا. وہ دیہاتوں کے بچے تھے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون کون مسلمان ہے. 15 بچے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا بہت ساری بچیاں آئی, ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, کہ مسلمان کا ایمان بچ گیا. ورنہ مسلمان پتہ نہیں کن کے کن کے ساتھ اپنے صبح شام کر لیتا تھا, گناہوں کے ساتھ کر لیتا تھا. ہاں پھر وہ بچے پوچھنے لگے کہ اب ہم نے ان مسلمان بچوں کو پہچان لیا, اب ہم دیکھتے ہیں ان بچوں کو کس غیر کے ساتھ, ہمارا دل دکھتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں اس کے ایمان کو بچا لیں, دین کو بچا لیں, کہ نماز کے عمل نے ان کو غلط جانے سے بچا لیا. تو یہ بڑا عمل ہے. تو جو بچے ہاسٹل میں ہوتے ہیں وہ بچے اپنی نماز کی حفاظت کریں, اپنے بستر اپنے بستے میں مسالہ رکھیں, اور اللہ کا بہت بڑا حکم ہے جو چھٹی کا وقت ہو اس میں آپ اپنی نماز سے پڑھ لو, اپنی نماز پڑھ لو, اور کوشش کرو جماعت سے پڑھو, دو تین ہو تو جماعت سے کرو, اور بچے بھی تمہارے ساتھ آئیں گے. اپنے کمرے میں آپ 5-10 سال بچے ہو, کوئی 5-7 منٹ تعلیم کر لیا کرو تاکہ تمہاری حفاظت ہو جائے, اور مسلمان بچے ہوں گے وہ بھی آپ کے پاس آ جائیں گے ہاسٹل میں. اگر یہاں ہاسٹل والے بچے نہیں ہیں تو اپنی مسجد کی تعلیم میں بیٹھ جاؤ 5-7 منٹ. مسلمان کیسا ہوتا ہے, مسلمان کی کون سی زندگی سے اللہ راضی ہے, وہ زندگی روزانہ سنو تو بہت سارے جراثیم سے بچ جاؤ گے. تم یہاں اکثر کسان لوگوں کے اولاد ہے نا, یہاں تو اکثر کسان ہے. جب تم غلہ اگاتے ہو, غلہ تو غلہ اگاتے ہو, گیہوں چاول, تو ایک لائن یہ ہوتی ہے ایک لائن یہ ہوتی ہے, اس کے بیچ میں کچھ گھاس پھوس خود اگ جاتی ہے, تو کسان آدمی کیا کرتا ہے, اس کو چھوڑے رکھتا ہے, اس کو نکال دیتا ہے. ارے ذرا زور سے بولو, کیوں نکالتا ہے, کیوں نکالتا ہے؟ اس کو اگر چھوڑی رکھی تو کیا خراب ہو جائے گی فصل, اس کا پانی وہ چوس لے گی, اس میں کھاد ڈالیں گے اس کی طاقت وہ چوس لے گی. بولے یہی ہے. تو زندگی جیسے گھاس تو کیا, اور چاول میں جو رائٹ چیزیں اگ جاتی ہیں اس کو ہم نکال لیتے ہیں, کہ زندگی میں رائٹ چیزیں اگ جائے گی وہ ہماری طاقت کو چوس لے گی. جو طاقت دھیان رکھنی تھی اس کی بجائے اور چیزوں میں لگے گی, پیسہ بھی اور جگہ لگے گا, جان بھی اور جگہ لگے گی. ایک آدمی غلط بات کا ہاسٹل میں کالج میں گناہ کا عادی بن گیا, اب اس کے ابا جو پیسے بھیجیں گے وہ نیکی کرنے میں لگائے گا, گناہ کرنے میں لگائے گا. منع کرنے میں لگ رہے ہیں. اس کو اللہ نے جو طاقت دی ہے اس کے اپنے جسم میں, وہ غلط بات کافی بن گیا تو وہ اپنی ہاسٹل میں رہ کر گناہ میں وہ طاقت لگائے گا یا نیکی میں لگائے گا؟ کہ وہ غلط چیز اس کے طاقت کو چوس لے گی, اس کے فصل کو خراب کر دے گی. ان غلط چیزوں کو گھسنے مت دو, اور اگر گھس جائے فوراً نکالو, ورنہ یہ تھوڑے دن کی لذت ہے لیکن اس کا انجام بہت خطرناک ہے. ایک شاعر کا تو میں شعر سناؤں انجام کا. وہ شاعر نے دو شعر پڑھے. ایک شعر پہلا پڑھا, لذت کے شوق میں گناہ نہ کر. پہلا یہ شعر ہے, مشقت کے خوف سے نیکی نہ چھوڑ. کوئی بھی نیکی کر رہی ہو تو تھوڑا بوجھ پڑتا ہے, مشقت. تاجد میں اٹھنا مشقت ہے, تسبیح پڑھنا مشقت, قرآن پڑھنا تھوڑی دیر. تو اس نے کہا, مشقت کے خوف سے نیکی نہ چھوڑ, مشقت جاتی رہے گی نیکی باقی رہے گی. اب تاجد میں اٹھنا مشقت تھا وہ چلی گئی لیکن نیکی باقی رہ گئی. قرآن پڑھنا تھوڑی دیر بوجھ لگ رہا تھا وہ چلا گیا تھکن لیکن نیکی باقی. دوسرا شعر اصل سنانا ہے وہ یہ ہے, لذت کے شوق میں گناہ نہ کر, لذت جاتی رہے گی گناہ باقی رہے گا. ایک لڑکی جا رہی ہے, مجھے لذت آئی میں دیکھ رہا ہوں, وہ تو چلی گئی, میری تھوڑی ہو گئی, وہ تو چلی گئی لیکن میرے کھاتے میں آنکھوں کا زنا لکھ دیا گیا, آنکھوں کا زنا لکھ دیا گیا. میں نے کسی سے غلط باتیں سنی, وہ تو میری تھوڑی ہو گئی بات کر رہے تھے, وہ تو چلی گئی لیکن میرے کھاتے میں کانوں کا زنا لکھ دیا گیا. تو شاعر نے کیا جملہ کہا, لذت کے شوق میں گناہ نہ کر, لذت جاتی رہے گی گناہ. یہ پڑھنے کے زمانے میں غفلت اگر ہوئی, ان اعمال کے ساتھ ہمارا گزرنا نہیں ہوا, وہ جو غفلت ہوگی وہ زندگی بھر بھگتنا پڑے گا. ہر سانس کے کیے ہوئے جو پاپ ہوتے ہیں نا, وہ رو رو کر بھگتنے پڑتے ہیں. ہر سانس کر کیے ہوئے پاپ ہیں یہ, ہر سانس کر کیے ہوئے گناہ وہ رو رو کر بھگتنے پڑتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے یہ جراثیم ہمیں نہ لگ جائیں, اس کے لیے روزانہ اپنی نمازوں کا اہتمام. کتابوں میں آتا ہے, نمازی آدمی کو شیطان نوالا نہیں بنا سکتا, بے نمازی آدمی کو رنگ شیطان لقمہ بناتا ہے. دیکھ تو نمازیں نہ جائیں, روزانہ تعلیم میں بیٹھو, روز تعلیم میں بیٹھو, دو پانچ منٹ سنو, تین کام ہو گئے. چوتھا کام کیا کرو؟ چوتھا کام یہ کرو کہ تمہارے ہاسٹل میں اور بھی مسلمان بچے پڑھتے ہیں, ان کے ہمدرد بنو. ہم سب کے ہمدرد بنیں گے, ایمان والوں کے بھی ہمدرد, غیر ایمان والوں کے, سب کے ہم ہمدرد بن کر اس دنیا میں آئے ہیں. ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں, پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر آئے. تو ہمارے غیر ایمان والے ہیں ان کے ہمدرد بنیں گے, ان کی کوئی ضرورت ہے ہم ان کے کام آ جائیں گے, ان کو کوئی مدد کرنی ہے ہم مدد کریں گے. لیکن ان کے درمیان میں ایمان والوں کے خاص ہمدرد کیوں کیا بنیں گے کہ یہ ہمارا ایمان والا بھائی, میں 11th میں ہوں, میں 12th میں ہوں, میں 1st year میں ہوں, میں 2nd year میں ہوں, ہمارے ہاسٹل میں میری کلاس میں یہ 5 بچے ایمان والوں کے ہیں, الگ الگ دیہاتوں سے وہ آتے ہیں, ان کے وہاں مسجد نہیں, مدرسہ نہیں ہے, ان کے وہاں کچھ نہیں, تو میں ان سے دوستی کروں, یاری لگاؤں, کیا کروں بولو, دوستی کروں. کیوں کروں؟ یہ ایمان والا ہمارا بھائی ہے, اس کی پڑھائی, جیسے آپ لوگ یہاں اجتماع میں آئے ہو تو یہ باتیں آپ نے سمجھی ہے. آپ کو کیا باتیں یہاں سمجھائی؟ دو باتیں سمجھائی, ایک آپ کی پڑھائی اچھی پڑھو اس کو سمجھا رہے ہیں, اور ایک اچھے بن کر پڑھو وہ سمجھا رہے ہیں. جیسے ہمارے اس ہاسٹل کے بچے کو کون سمجھائیں گے یہ باتیں؟ میں سمجھاؤں. اس کے لیے ایک تو ان سے دوستی کرو, ایک ایک ایمان والے کی تم روزانہ دوستی کرو. وہ دوستی کر کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ دوستی کر کے اس کو وہ یہی باتیں سمجھانی ہے جو آپ کو یہاں سمجھاتے ہیں. دوستی پہلے کرو, دوستی کر کے اس سے دوستی کر کے اس کے لیے سمجھاؤ, بھائی اللہ نے ہم کو اسکول میں پڑھنے کا موقع دیا ہے, ہم اچھے سے اچھا کیسے پڑھیں, اسلام سستی نہ کریں, ہم ٹاپ 10 جائیں گے. ہم کیسے جائیں گے؟ ارے بولو تو صحیح, ٹاپ 10. ہم پیچھے سے نمبر نہیں لائیں گے, آگے سے نمبر, ٹاپ 10 میں ہم جائیں. اس کے لیے ہماری پڑھائی اچھے سے اچھی کرتی ہوں. اب کوئی بچہ پڑھائی میں سستی کر رہا ہے تو ہم اس کو سمجھائیں گے, بھائی تمہارے ماں باپ نے بڑی امید ہوتی ہے آپ کو یہاں بھیجا ہے, ایسا نہ کرو, تھوڑی سی محنت کر لو, ہمارے اچھے نمبرات آ جائیں گے, ہماری اچھی پڑھائی ہو جائے گی. اس کی پڑھائی کو اس کو فکر دلاؤ, کون؟ ہم دلائیں گے. وہ کیوں؟ میرا بھائی ہے, ایمان والا میرا بھائی. ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایمان والا ایمان والے کا کیا ہے بولو, اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایک تو اس سے پرسنل ملاقات کرو. کب کرو؟ آپ کے پاس ملاقات کے 3 ٹائم ہیں. کتنے ٹائم ہیں؟ ارے بولو کتنے ٹائم ہیں؟ آپ کہو گے ہمارے پاس اسکول میں ٹائم نہیں ہے, نہیں ٹائم ہے, آپ اسکول شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے چلے جاؤ تو 10 منٹ اسکول شروع ہونے سے پہلے ہو جائے گا, 10 منٹ کی ملاقات کر لو. ریسیس ہوتی ہے عام طور سے, وقفہ ہوتا ہے, اس میں 10 منٹ آپ نکال لو, چھٹی کے بعد نکال لو اس بچے سے دوستی کرنے کے لیے, 2-5 روپے اپنے جیب سے اس کے اوپر لگا دو. جب بیچ میں وقفہ ہو گیا تو ہم وقفے میں اس بچے سے کہیں چلو بھائی چائے پی لیتے ہیں, اس کو چائے ہم نے پلائی اور اس کو دوستی کر لی, چائے ہماری 5 روپے کی 10 روپے کی اس کو پلائی, لیکن وہ 10 روپے میں ہم اس کا دل جیت لیں گے. بولو ہوگا نہیں ہوگا, پھر ہم اس سے دوستی ہو جائیں گے, پھر کہیں گے بھائی ہماری پڑھائی میں ہم سستی کریں گے, ہمارے ماں باپ نے بڑی امیدوں کے نظر میں بھیجا, یہ ہم ان کا ذمہ ہے. دوسرا وہ اچھا بن کر پڑھے اس کے لیے ہم سمجھائیں گے, بھائی ہم اپنے اللہ کو ناراض کر کے نہیں پڑھیں گے ورنہ ہم اللہ کی نگاہوں سے گر جائیں گے. اس میں سب سے بڑی بات ہے نماز پڑھنا. دیکھو ہم یہ نماز پڑھتے ہیں, ابھی زہر کا ٹائم ہوگا ہم سب یہ نماز پڑھیں گے, بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو, پھر اس کے بعد ہم 2-4 منٹ تعلیم سنتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ تعلیم سن لو. اس طرح ان دیہات کے بچوں کی ہم فکر کریں, وہ ہمارے بھائی ہیں. اچھا چلو بتاؤ ہمارا سگا بھائی کسی دیہات میں رہتا ہوتا تو ہم اس کے لیے کیا چاہتے ہیں, اس کو اسکول میں وہ ضائع ہو جائے وہ چاہتے ہیں یا وہ اسکول میں سمجھ جائے وہ چاہتے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں ذرا بولو زور سے. سمجھ تو جیسے ہم اپنے بھائی کے لیے چاہ سکتے ہیں اور سارے ایمان والے ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے لیے چیز چاہیں گے. اس لیے تیسرا کام, ایک تو نماز آپ کو پڑھنی ہے, روزانہ تعلیم سننی ہے, تیسرا جو کام آپ کو کرنا ہے آپ کے جتنے اسکول میں بچے ہوں ان کو 10 منٹ نکال کر ان کی ملاقاتیں کرنی ہیں تاکہ ایک بھی ایمان والے کی زندگی برباد نہ ہو. کرو گے اس کے فکر؟ کتنے کام میں نے کہے آپ کو, پہلا کام پڑھائی کے ساتھ نماز نہیں چھوڑیں گے, دوسرا اگر ہاسٹل میں رہتے ہو تو ہاسٹل میں, اور ہاسٹل میں نہیں ہو تو مسجدوں میں تعلیم, تیسرا کام جو بچے آپ کے ساتھ اسکول میں ہیں ان بچوں کی 10 منٹ کی ملاقات کرو اور ان سے دوستی کر کے وہ بھی اچھے بنے اس کی فکر کرو. اگر تمہارے محلے میں اسٹوڈینٹس ہیں تو وہ اگر ان غفلت میں اپنی مسجدوار جماعت کے ساتھ مل کر روزانہ کچھ ٹائم اپنی مسجد کرو 10-15 منٹ اور اپنے مسجدوار جماعت کے ساتھ مل کر ان کی ملاقات کر لو تاکہ وہ بچہ, کیونکہ وہ بچہ ہمارے محلے میں رہتا ہے ہمارے اسکول میں نہیں پڑھتا, وہ دوسرے اسکول میں پڑھتا ہے, اس کے اسکول میں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, ہم کیا کریں, ہم اپنے مسجد کے ساتھی کو لے کر جائیں اس کی ملاقات کریں, تو وہ چاہے دوسرے اسکول میں پڑھتا ہے وہ برباد ہونے سے بچ جائے گا. بولو ہوگا نہیں ہوگا؟ تو تیسرا کام, چوتھا کام کیا کرنا ہے, روزانہ کی ملاقاتیں کرو گے انشاءاللہ, کون کون کرے گا. چوتھا کام آپ کو کیا کرنا ہے, چوتھا کام آپ کو کرنا ہے, ہفتے میں آپ کی مسجد میں گشت ہوتا ہے, اگر آپ بچے ہاسٹل میں رہتے ہو ہاسٹل میں تو اپنا خالی وقت میں گشت کر لو. کبھی آپ میں سے اکثر تین دن تو جماعت میں گئے ہوں گے, بولو گئے ہو نہیں گئے, کون کون تین دن جماعت میں گئے, دیکھو سب گئے اکثر جماعت, تو اس کا مطلب تم تبلیغ کو جانتے ہو. اس میں کیا ہوتا ہے, سب کو جمع کر کے اچھی زندگی گزارنے کی ترقین کی جاتی ہے, اچھی زندگی جینے کی. تو اگر تمہارے ہاسٹل میں ہو تم, ہمارے وہاں بڑی یونیورسٹیاں ہیں تو ہمارے وہاں یونیورسٹیوں میں بچے گشت کرتے ہیں, تھوڑی دیر سنڈے کو گشت کر کے بچوں کو جمع کر لیتے ہیں اور گشت کی بات کرتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی کی فکر دلاتے ہیں, پھر ہاسٹل سے جماعت میں جانے کی ترغیب دیتے ہیں. اسٹوڈینٹ سے کیا تشکیل کرتے ہیں پتا ہے, ان سے پوچھتے ہیں بھائی اگر تمہاری 3 دن کی منتھلی چھٹی ہے تو تم 3 دن جاؤ, اگر تمہاری چھٹی نہیں ہے تو پڑھائی خراب کر کے جماعت میں نہیں جانا. آپ کے پاس سیٹرڈے سنڈے 2 دن چھٹی ہے تو آپ کتنے دن جماعت میں جاؤ, بولو 2 دن. اگر آپ کے پاس 2 دن کی چھٹی نہیں, اونلی سنڈے 1 دن چھٹی ہے تو آپ کتنے دن جماعت میں جاؤ, 24 گھنٹے, 24 گھنٹے, لیکن ہر 15 دن میں 24 گھنٹے جاؤ. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, جیسے یہ بچے پورے مہینے میں اسکول کے غفلت والے ماحول میں رہتے ہیں, اگر وہ کم سے کم 15 دن میں سیٹرڈے سنڈے 24 گھنٹے لگائیں گے, ان کے دل دماغ پر اللہ رسول کی کچھ بات پڑتی رہے گی, یہ ہمارا سرمایہ ضائع اور برباد ہونے سے بچ جائے گا. اس لیے خود بھی اگر اللہ ہمت دے 3 دن کی چھٹی ہے تو ہم 3 دن جائیں گے, 3 دن کی چھٹی نہیں ہے تو 2 دن جائیں گے, 2 دن کی چھٹی نہیں ہے 1 دن کی ہے 1 دن جائیں گے, خود بھی جانا ہے اور سب کو لے کر جانا ہے. تو اس کا نفع یہ ہوگا کہ ہمارا یہ مجمع ضائع اور برباد ہونے سے بچ جائے گا. اس لیے آپ لوگ بھی طے کرو کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنے کالج میں گشت بھی کریں گے اور گشت کے بعد چھٹیاں جو ہوگی ان چھٹیوں میں ہمارے پاس 3 دن کی چھٹی ہوگی 3 دن جائیں گے, نہیں ہے 2 دن ہے تو 2 دن جائیں گے, 2 دن کی چھٹی نہیں تو 24 گھنٹے ہر مہینے ہر 15 دن میں ایک مرتبہ ضرور جائیں گے. جاؤں گے انشاءاللہ. اس میں کون کون نیت کر رہا ہے کہ ہم بھی جائیں گے اللہ کہتے ہیں. اور جب بڑی چھٹیاں ہو جائیں اور تمہاری پڑھائی پوری ہو جائے, تو پڑھائی پوری ہونے کے بعد جب تک تمہاری پڑھائی رننگ پڑھائی میں, جب دیوالی ویکیشن آئے بڑے چھٹیاں ہو, تو اس میں چلے لگایا کرو. یہ چلے لگانا تمہیں گناہوں سے بچا لے گا, سنبھالا دے دے.